أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها اللهم اغفر لي بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك ربي يسر ولا تعسر وتعمل بالخير آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی جی آپ لوگ جی ایک اور نیا خوبصورت دن اس قرآن کے ساتھ قرآن کی کلاس کے ساتھ مبارک ہو کیسا لگ رہا ہے آگے جو اسٹوڈنٹس کی دے کی کلاس لے رہے تھے یا آلریڈی دوسرا کلاس لیتے تھے تو ماشاء اللہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ تھرو آؤٹ رمضان تک ہم مشکل ہو رہی ہوگی پرابلم آتی ہے کہ تین دن کی کلاس لے کے پھر ابھی تھرو آؤٹ رمضان تک آج دن کی جو کلاس لینی ہو ذرا مسئلہ ہوتا ہے تو جی تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو کیا فیلنگس ہیں اس قرآن کے ساتھ کیونکہ ہم دیکھیں کتنا زیادہ ماشاء اللہ سیکھ رہے ہیں تو میرا رمضان نماز نبی ہے چھوٹے مال بڑا ثواب اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے الحمد للہ تم الحمد للہ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے جی ان شاء اللہ دعا دیکھ لیتے ہیں بڑی خوبصورت دعا ہے آج کی دعا سب سے پہلے دیکھتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی كله بكه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اے اللہ میرے تھوڑے اور زیادہ پہلے اور پچھلے ظاہری اور چھپے ہوئے سب گناہ معاف کر دے بڑی خوبصورت بات بہت پسند ہے جی یہ کس کو آتی ہے دعا कि मेरे थोड़े ज्यादा पहले पिछले जाहिर छुपे सब गुनाहों को बख्श दे। और ये कब पढ़ते हैं जी? ये कब पढ़ते हैं ये बताएगा जी? कब पढ़ते हैं? सजदे में। वेरी गुड, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें क्या करना है, जिनको नहीं आती उनको भी याद करा देंगे। बहुत खूबसूरत दुआ है, बहुत ज्यादा अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसको अच्छे से समझने वाला बनाए। इंशाल्लाह हदीस देखते हैं मफरत की। अब्दुल्लाह इब्न फदूह अन्ना हुसैन आयशा का तकूल इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा इन्नहु खुलिका कुल्लु इंसान बनी आदम अला सित्तीन मसालातिमा ثلاثين أبي مفصل بمن قدر الله وحل الله وحل الله وسبح الله واستغفر الله وأزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين وثلاثة بما أتي السلام فإنه يمشي يومئذ وقد زهزه نفسه عن النار. قال أبو توبة وربما قال يمشي. جی حدیث کا انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورت، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے اچھے سے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے بدن میں 360 جوڑ ہوں، سو جس نے اللہ کی لڑائی بیان کی اور اللہ کی حمد کی اور لا الہ الا اللہ کہا اور سبحان اللہ کہا اور استغفر اللہ کہا اور پتھر لوگوں کی راہ سے ہٹایا، یعنی کوئی بھی یا کوئی کانٹا یا ہڈی راہ سے ہٹا دی، یا اچھی بات سکھائی یا بری سے روکا، اس 360 جوڑ کی گنتی کے برابر وہ اس دن چل رہا ہے سبحان اللہ، اور ہٹ گیا اپنی جان لے کر کر کے. ابو توبہ نے اپنی روایت میں یہ بھی کہا کہ شام کرتا ہے وہ اسی حال میں. ماشاء اللہ، بہت بہت زیادہ خوبصورت حدیث ہے. جی پسند آئی آپ کو؟ بہت اچھا. آپ لوگوں نے پہلے سنی ہوئی نہیں؟ جی سنی ہے آپ نے؟ الحمد للہ. مجھے ٹائم کس میں فرسٹ ٹائم سنی ہے؟ فرسٹ ٹائم ہے نا. اگر فرسٹ ٹائم سنی ہے تو ون ٹائپ سنی، اس لیے کافی ہم ہر طریقے سے سنتے ہیں. میں آپ کو بتا، میں نے خود یہ کافی دفعہ سنی ہے، اس طریقے سے صحیح مسلم کی ہے سنی ہوئی ہے، استغفار اس کی تصدیقات کرنا، لیکن اتنی ڈیٹیل سے یعنی ہم کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، استغفر اللہ کہنا، لوگوں کی راہ سے پتھر کو بتانا، کچھ بھی چیز ہے اچھی بات سکھانا، تو آپ کے 360 جوڑ کی گنتی کے برابر آپ کو مل رہا ہے اس میں. ڈٹ ناٹ انڈرسٹینڈ دا لارج پارٹ. جی کیا اپنے آپ کی جان کو دوزخ سے ہٹا لیتا ہے؟ جی ٹھیک ہے. اگر وہ یہ سارے کام کرتا ہے، اللہ کی تصدیقات کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، لوگوں کے راستے سے مشکلات ہٹاتا ہے، یعنی راستے میں آپ چل رہے ہیں، کوئی اس کے سامنے کوئی پتھر پڑا ہوا نظر آتا ہے کچھ بھی، تو آپ اپنے چلتے وہاں سے اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اس کا کہا ہے کہ یہ آپ کے جو جوائنٹ ہے نا، آپ کے جو باڈی کے، اس کے برابر آپ کو دن چل رہے ہیں، تو وہ آپ کو اس دن دوزخ یعنی آگ سے بچا لے کر، ٹھیک ہے، بچا لیا گیا شام کو. ٹھیک ہے، ابھی سمجھ آئیے آپ کو؟ میرا وارننگ بہت کم ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے جی، ایڈریس بتائیں میرا. ٹھیک ہے والیوم پلیز. چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ پاک سے دعا ہے اس سے زیادہ کتنا اونچا بولوں، کیونکہ کافی میں نے والیوم تو ٹھیک کیا ہوا. چلے میں ابھی میں یہ سیشن لے کے ان شاء اللہ مائک لے لیتے ہیں، وہ ہیڈ فون لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ آج کا ٹائم ٹیبل بھی دیکھ لیتے ہیں، اس میں کیا ہے. حدیث اور دعا بھی ہم نے دیکھی، پھر نمازیں نبوی ہیں، اعمال چھوٹے ثواب بڑا، اور کتاب و سیام. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ ابھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نمازیں نبوی، اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نماز نبوی میں سے آج ہم جس چیپٹر میں سے کچھ عمل کی باتیں لیں گے اس کا نام ہے نماز با جماعت, یعنی جماعت کی نماز کا کیا حکم ہے. تو اس میں سے پہلی چیز جو ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ مردوں کو بغیر کسی مجبوری کے مسجد میں جماعت پڑھنے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اگلی بات ہم نے دیکھی کہ اگر کوئی بلا وجہ مسجد کی جماعت سے پیچھے رہتا ہے تو وہ فتنے میں پڑ جائے گا. اگلی بات ہم نے اس میں دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیمار آدمی بھی دو لوگوں کے سہارے پر نماز کے لیے مسجد میں آتا تھا. اگلی بات, جماعت کی نماز اکیلی پڑھی ہوئی نماز سے 27 درجے زیادہ ثواب ہوتا ہے. پھر اگلی بات ہم نے دیکھی کہ نماز جماعت کی نماز کے لیے مسجد میں نہ آنے والے مردوں پر اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آتا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اذان کہلاؤں اور کسی شخص کو امامت کے لیے کہوں اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز میں جماعت کی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے. اور یہ بخاری کی روایت ہے. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ نابینا شخص بھی اگر اذان کی آواز گھر تک سنتا ہے تو وہ بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا. سوچیے ذرا آنکھوں والوں کا پھر کیا حال ہوگا. اگلی بات ہم نے سیکھی عورتوں کے مسجد میں جانے کے بارے میں کہ عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے آنے سے نہیں روکنا چاہیے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت ہے. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور اس کا کوٹھری میں نماز پڑھنا کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. یہ حکم پردے کے متعلق ہے, نماز کے متعلق نہیں ہے کہ عورت جتنا باہر دور جائے گی اتنا ہی زیادہ اس کی بے پردگی اور اس کے اظہار کا ڈر ہے, فتنے میں پڑ سکتی ہے, لیکن گھر کے اندر چھپ کے پڑے گی تو اتنی ہی زیادہ وہ سیکیور ہوگی. بعض لوگ اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں عورتوں کے مسجد میں نہ جانے پہ, لیکن اس سے پہلے والی روایت شاید ان تک نہیں پہنچتی کہ جس میں عورتوں کو مسجد میں جانے کا حکم کے لیے منع نہ کیا جائے, بلکہ ایک صحابی کے بیٹے نے کہا ہم تو منع کریں گے تو وہ اتنے ناراض ہوئے کہ غصے کا اظہار کیا کہ میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں اور تم اس پہ اپنی بات کرتے ہو. اگلی بات یہ کہ عورت مسجد جائے گی تو خوشبو لگا کر نہیں جائے گی. کون سی خوشبو جو اڑتی ہوئی ہو, اور یہ تو کہیں بھی نہیں لگا سکتی, گھر میں رہے تو لگائے گی لیکن باہر جا کے اور خوشبو لگانا اور اس طرح کے کام کرنا یہ درست نہیں ہے. پھر اگلی بات نماز کی جماعت کے بارے میں جو ہم نے سیکھی کہ اگر کسی کو قضاء حاجت کی طلب ہو, یعنی باتھ روم میں جانے کی حاجت ہو, تو پہلے فارغ ہو جائے پھر نماز پڑھے ورنہ توجہ نہیں رہے گی. پھر اگلی بات, جو شخص اذان سن کر مسجد میں جماعت کے لیے بغیر کسی عذر کے نہ جائے اور گھر میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. دلائل سارے موجود ہیں الحمدللہ کتاب میں. اگلی بات ہم نے دیکھی کہ جس جگہ تین آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان غالب ہوتا ہے. شیطان غالب ہوگا تو کوئی غلط کام ہی کروائے گا نا, پھر کوئی اچھی چیز تو نہیں وہ دیکھیں گے یا سنیں گے. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ جب شام کا کھانا تیار ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ اور کھانے میں جلدی نہ کرو, یعنی اگر کسی وقت ایسی سچویشن ہو تو کھانا کھا کے پھر نماز کے میں شامل ہوا جا سکتا ہے. اگلی بات ہم نے دیکھی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت اللہ کے نبی نے دی. اگلے مسائل جو ہم نے اس چیپٹر میں دیکھے وہ صفوں کے بارے میں تھے. تو صف کو سیدھا کرنا اسلام کا ایک ریچول ہے. اگلی بات دیکھی کہ اللہ کے نبی خود صفوں کو سیدھا کروایا کرتے تھے. اور آپ کسی کے اگر آگے کوئی بڑا ہوتا اور کوئی پیچھے ہوتا تو اس کو برابر کرتے. پھر اسی طرح اگلی بات سیکھی کہ صفوں کا ٹیڑھا ہونا دلوں کے اندر اختلاف اور کدورت کو پیدا کرتا ہے. پھر اگلی بات ہم نے دیکھی کہ صف کس طرح ملی ہو کہ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملے ہوں, اور اگر کہیں بیچ میں گیپ ہو تو آپ نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ ان گیپس کے اندر ایسے آ جاتا ہے جیسے بکری کا کالا بچہ. پھر اگلی بات اس حصے میں ہم نے سیکھی کہ صحابہ کرام اس حکم کو سننے کے بعد اتنی کثرت سے صف صحیح بناتے تھے اور قریب آتے تھے کہ گویا کیسے لگتا تھا کہ جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. اگلی بات ہم نے اس میں سیکھی کہ صف کی دائیں طرف یعنی پہلی صف میں کھڑا ہونا اس کا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے بھی ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس کے لیے وقت پہ جانا پڑتا ہے نا, جو لوگ شروع میں جائیں گے وہ آگے بیٹھیں گے اور جو پیچھے جائیں گے وہ بعد میں آئیں گے. تو اسی طرح بعد میں آ کے صفوں کو چیر کے آگے نہیں جانا, یہ عمل دوسروں کو تکلیف دیتا ہے. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ پہلی صف پوری ہونے سے پہلے دوسری صف میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ مردوں کی صفوں میں اگلی صفیں ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور عورتوں کی صورت میں سب سے آخری صف. یہ کب ہوگا؟ جب مرد اور عورتیں ایک ہی جگہ پہ نماز پڑھیں گے. پہلی نماز صف میں مردوں سے اختلاط ہونے کا ڈر ہوگا نا, تو جتنی پیچھے ہوگی تو اختلاط کم ہوگا. اختلاط سے مراد یہ کہ مکسنگ. اس کے برعکس جب عورتیں اکیلی اپنے پریئنگ روم میں پڑھیں یہاں مرد نہیں, تو پھر ان کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ پہلی صف ہی بہتر ہوگی. پھر اگلی بات آپ ہم نے دیکھی کہ جو لوگ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے پیچھے ہٹا دیتا ہے. دنیا میں بھی اب دیکھیے ہم آگے بیٹھنا چاہتے ہیں نا, اگلی جو سیٹس ہوتی ہیں ان کی زیادہ ٹکٹ ہوتی ہے جہاں بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں. جب نماز میں بندہ آگے جاتا ہے تو اس سے انشاءاللہ فوکس بھی زیادہ ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے پھر اس سے فائدہ بھی انسان زیادہ حاصل کرتا ہے. اگلی بات ہم نے اس میں سیکھی کہ صف کے پیچھے اکیلے شخص کی نماز نہیں ہوتی. آپ نے ایسے شخص کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. ہاں اگر ایسا ہو کہ پہلی صف پوری ہو چکی ہے اور ایک شخص اکیلا رہ گیا, پھر اس صورت میں وہ صف کے بیچ میں کھڑا ہو کے اگلی صف کو شروع کر سکتا ہے. پھر اگلی چیز ہے کہ صف میں سے کسی کو کھینچ کے پیچھے کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں. کچھ لوگ ایسا عمل کرتے ہیں, خود ہی اگر کوئی دیکھ کے والنٹیئرلی ایسا کرے کہ بھائی پیچھے کوئی ایک شخص رہ گیا تو چلے میں اگلی صف کو پورا مطلب اس کے اندر جانے اور ان کو تنگ کرنے کے لیے اگر پیچھے کھڑا ہو جاؤں تو وہ درست ہے, لیکن ادروائز کھینچنا نہیں چاہیے. پھر اگلی بات یہ کہ امام کے قریب صف میں جو لوگ ہوں وہ دین کے اعتبار سے زیادہ سمجھ والے ہوں, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹنے کی صورت میں پھر امام کو نکلنا پڑتا ہے اور مقتدیوں میں سے کسی ایک کو آگے آنا پڑتا ہے. تو اس کے پاس جو لوگ ہوں گے وہ دینی اور عقلی حساب سے جب مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر وہ اس کی جگہ لے سکیں گے. اب صف باندھنے کا طریقہ کیا ہے اس کو ہم پریکٹیکلی دیکھ لیں. بہت ساری خرابیاں اس میں دیکھی جاتی ہیں, اسپیشلی وہ خواتین بیچاری جن کو شروع سے ٹریننگ نہیں ہوتی. وہ اور مرد بھی بہت سارے ایسے ہی ہوتے ہوں گے, ان کو تو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن صف پوری کرنا بہت لازمی ہے. بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہم کہاں سے صف شروع کریں. کوئی رائٹ سائڈ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی ادھر کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی ادھر, اور کوئی اس طرح کی کہانی. کچھ لوگ تین ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں, تین ادھر کھڑے ہوتے ہیں. تو صف کا ایک مقصد ہے, کانہم بنیانم مرصوص. سورہ صف میں یہ آیت ہے, قرآن پاک میں ایک پوری آیت ہے سورہ صف. اسی سے آپ صفوں کی اہمیت دیکھ لیں اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کتنا آرگنائز انسان بنانا چاہتا ہے. تو بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ اگر مردوں میں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آگے امام کھڑا ہوگا, اس کے بالکل پیچھے سینٹر میں پہلا ایک شخص ہوگا تو وہ مرد امام کے ساتھ کھڑا ہوگا رائٹ سائڈ پہ. امام اور ایک مرد ہو تو امام کھڑا ہوگا اور اس کے رائٹ سائڈ پہ مقتدی کھڑا ہوگا. اتنے میں ایک اور آ گیا, جب اگلا آئے گا تو جو رائٹ سائڈ پہ کھڑا تھا وہ اس کو پکڑ کے پیچھے لے لے گا اور وہ دونوں پھر امام کے پیچھے آ جائیں گے. پھر اس کے بعد ہر آنے والا رائٹ پہ اگلا لیفٹ میں، رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ، یعنی صف یوں پھیلتی ہے، مڈل سے ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر. اسی طرح عورتوں میں اگر عورت کسی بھی مسجد میں آئے اور پریئنگ روم میں جائے تو اس کا طریقہ یہ کہ بالکل مڈل آف دا جو آپ کا یعنی وہ روم ہوگا اس کے کھڑے ہوں، پھر دوسرے آنے والی اس کے رائٹ میں کھڑی ہوں، تیسری آنے والی اس کے لیفٹ میں، چوتھی ادھر، رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ. جب وہ روم کی ویڈت پوری ہو جائے، پوری صف ختم، دین اگلی آئیں گی تو وہ پھر اس کے مڈل سے شروع ہوں گے. یہ ہے ایک مسنون عمل. پہلی صف میں جگہ ہو تو دوسرے صف میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے. بعض لوگ ایک صف میں کھڑے ہیں، کوئی آتی ہیں وہ بچے والی ہیں، وہ کہتی نہیں میں صف میں نہیں جاتی، میں اکیلی کھڑی ہوتی ہوں. ایسا نہیں ہوتا. کبھی بھی آپ دیکھیں کہ اس طرح کی بے ترتیبی جو ہوتی ہے پھر اس سے وہ بات نہیں بنتی. پھر اسی طرح اگلی چیز اس میں ہم نے یہ سیکھی کہ اگر کبھی بچے بھی ہوں ساتھ تو کیا کیا جائے گا، مرد بھی ہیں بچے بھی ہیں، تو پھر اس صورت میں جب بہت سارے لوگ ہیں تو کیا ہوگا کہ پہلے آگے امام ہوگا، پھر اس کے بعد مردوں کی صف بنے گی، پھر اس کے بعد لڑکوں کی صف بنے گی، اور پھر اگر عورتیں ہیں تو پھر پیچھے عورتوں کی صف ہوگی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بچے زیادہ ہیں مرد ایک ہے تو کیا ہوگا، پھر وہ بچوں اور مردوں کی صف میں ہی ہوگا. اور اس کا اپوزٹ بھی ہے، کبھی مرد بہت سارے ہیں اور بچہ ایک ہی ہے یا لڑکا ایک ہے تو وہ بھی مردوں کے ساتھ آئے گا، لیکن عورت بہر حال سب سے پیچھے ہوگی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس میں ہم نے دیکھا کہ نابالغ بچہ بھی اگر قرآن یا علم کے اندر زیادہ ہے تو وہ امام بنے گا. اللہ کے نبی کے دور میں ایک ایسا بچہ تھا، عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا لیکن مجھے اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن یاد تھا، تو پھر مجھے امام بنایا گیا اور میری عمر اس وقت 7 سال کی تھی. ٹھیک ہے، بچہ ہے، اس کو طہارت کے مسائل پتہ ہونے چاہیے، اس کے ساتھ کوئی یعنی ایسی اسے غلط نماز نہ، اس کی نماز ٹھیک ہو، تو پھر بچے کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح اس میں یہ کہ اندھے شخص کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے، اور اس کی دلیل عبداللہ بن ام مکتوم ہے. پھر وہ شخص جس سے لوگ اس کی بدعت یا اس کی کسی معصیت کی وجہ سے ناراض ہوں، ایسے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ اگر پیچھے بچے نماز بچے والی مائیں ہوں تو نماز کو مختصر کر دے. یہ ایک خوبصورت ادب سکھایا گیا. یہ نہیں کہا کہ بچوں کو مائیں لائیں نا، نہیں، بچے آئیں گے تو سیکھیں گے نا. یہ الگ بات ہے کہ شروع سے جو بچے مسجدوں میں آنے کے عادی ہوتے ہیں پھر الحمدللہ بعد میں ان کو عادت ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ نہیں روتے، لیکن اچھا عمل کیا ہے کہ امام پھر اس وقت نماز کو مختصر کر دے. کسی عورت کے بچے کے رونے کی آواز ہو تو اللہ کے نبی نماز مختصر کر دیا کرتے تھے. اسی طرح اگلی چیز کیا پتہ چلتی ہے کہ کوئی شخص جب امامت کرائے تو چھوٹی نماز پڑھائے، اکیلے میں پڑھے، نفل پڑھے، سنتیں پڑھے تو لمبی پڑھے، لیکن دوسروں کے ساتھ چھوٹی پڑھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہاں ضعیف اور بوڑھے اور کمزور بھی ہوتے ہیں، بلکہ سورہ مزمل میں تو ایک پورا اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ فقر ما تیسر من القرآن، اور اس میں آگے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں بوڑھے بھی ہیں کمزور بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی رعایت کرتے ہیں. پھر اگلی بات، اس کا یہ نہیں مطلب کہ جلدی چھوٹی نماز کرنے کا کہ رکوع قیام اور یعنی سجدے اور رکوع جو ہیں وہی جلدی جلدی کیے جائیں، اس سے مراد ہے کہ وہ حصہ جہاں تلاوت کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد والا حصہ رکوع میں جانے سے پہلے کا، اس کے اندر تھوڑی سی یعنی کمی کی جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے اپنے لیے، لیکن اگر کہیں فتنے کا ڈر ہو تو پھر آپ اس وقت نماز کو مختصر کر سکتے ہیں. اگلی بات اس میں ہم نے سیکھی اور وہ کیا ہے کہ نماز کے لیے سکون سے جانا چاہیے. اللہ کے نبی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بھاگ بھاگ کے نماز کے لیے جا رہا تھا اور آوازیں آنے لگیں پیچھے سے، تو آپ نے کہا کہ آرام سے آؤ. پہلی بندہ وقت پہ نکلے، اب گھر سے ہی دیر سے نکلے تو اب آ کے مسجد میں جوتا پھینک رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں اور ٹکرا رہے ہیں، اس کو ٹکرا رہے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. آگے گھر سے نکلے، اب نماز میں شامل ہو گئے، اب سکون اور وقار کے ساتھ آئے. پھر اگلی بات آپ نے فرمایا کہ ان اماموں پر وبال ہے، یعنی وہ نماز پڑھانے والے کہ جنہوں نے نماز کے اندر رکوع قیام سجدوں کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ وہ یعنی دوسرے لوگ ان کے لیے فالو ہی نہیں کر پائے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ نماز ہی ٹھیک نہیں پڑھائی جاتی، ابھی اب سیدھے نہیں ہوئے ہوتے تو امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں، ابھی آپ رکوع میں جانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ مقتدیوں کے لیے تو ثواب ہے لیکن امام کے لیے ایسی نماز وبال ہے. پھر اگلی بات ہے کہ اگر امام بے وضو ہو یا خدا نخواستہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دے یا کوئی اور اس کے اوپر ایسی عذر ہو تو امام تو گناہ گار ہوگا، اور اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی. بعض اب ہم شک کرتے ہیں نا, فلاں نے صحیح پڑھی یا نہیں, اس کا وضو تھا کہ نہیں, تو پھر اس کا طریقہ یہ کہ اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے لیکن آپ کی نماز ہوگی. جس چیز پہ ہمارا کوئی قصور ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ایک بندہ وضو سے ہے کہ نہیں, اس پہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو پھر کیوں پکڑیں گے. پھر اگلی بات ہے کہ نماز پڑھانے کے بعد امام مقتدی کون ہوتے ہیں, نماز پڑھنے والے فالوورز, ان کی طرف منہ کر کے دیکھے. آپ رائٹ سائڈ سے بھی مڑ کے پلٹتے تھے, مثلا سب نے ساتھ پڑھی, اب امام پلٹے. اس حد تک صحابہ کرام نے چیزیں نوٹ کی ہوئی ہیں کہ آپ رائٹ سائڈ سے مڑتے تھے یا لیفٹ سائڈ سے منہ کر کے بیٹھتے تھے, دونوں طرح کے دلائل ملتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پلٹ کے پھر مقتدیوں کی طرف بیٹھتے اور پھر کوئی بھی بات ہوتی تو اسے کی جاتی. پھر اگلی بات اس میں ایک ہم نے سیکھی کہ امام سے پہلے کوئی ایکشن نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں کو کہ جو امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں کہ کہیں ان کے سر گدھے کے سر نہ بن جائے. اور ایک ایسے بزرگ گزرے ہیں تاریخ میں کہ وہ بہت سر لپیٹ کے اور اس طرح نماز پڑھا اپنے علم سکھایا کرتے تھے. تو لوگوں نے جب ایک دفعہ اس کی وجہ پوچھی تو کہتے ہیں کہ میں نے اس مسئلے میں شک کیا تھا اور اللہ نے میرا سر ایسا کر دیا. یعنی ان کے سر میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کچھ کر دیا تھا, کچھ ایسی نشانی کہ گدھے کے سر کی طرح بن گیا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے شک کیا تھا. تو امام سے پہلے سجدے سے اٹھنا یا کوئی بھی ایکشن پہلے کرنا, یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں. پھر اسی طرح جب امام سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے دعا لین کہے تو اس کے بعد مقتدی آمین کہیں گے. اور آپ نے کہا کہ جس کی آمین پہ فرشتوں نے آمین کہہ دیا تو اس کی دعا قبول ہوگی. پھر جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو مقتدی کہیں گے ربنا ولک الحمد. پھر اگلی بات ہم نے اس حصے میں سیکھی کہ امام اگر کوئی غلطی کرے تو مردوں میں جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ سبحان اللہ کہیں گے, تو فوراً وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے کوئی مسٹیک کی ہے. اور اگر عورتیں اس غلطی کو نوٹ کریں تو وہ ہاتھ سے بجانا. اب یہ تالیاں پیٹنا نہیں, بس ایک جیسے ٹک کی آواز ہے یا کوئی آپ کے ہاتھ میں چیز ہے اس طرح کی آواز کے, جس سے اس کو پتا چل جائے کہ میں نے درست نہیں کیا. بعض لوگوں نے یہاں سے تالیاں بجانا جائز کر رہا اور پتہ نہیں کہاں کہاں مسئلے چلے جاتے ہیں. تو سمپل بات یہ کہ عورت آواز نکالے گی, فتنہ ہوگا. بعض لوگوں نے اس بات کو عورت کی آواز کے پردے پہ دلیل دی کہ دیکھیں وہ تو نماز میں تالی بجائے گی تو پھر وہ آواز کیسے آئے گی. تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کرنے والی بات ہے. عورت کی تالی میں زیادہ کشش ہو سکتی ہے اس کی آواز سے. بعض دفعہ اس کا اپنا محرم ہی غلطی کرتا ہے تو پھر تو آواز کے مسئلے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں صرف یہ کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک آنر دی ہے کہ وہ اس کی آواز جو اس طرح سے وہ اگر امام کے لیے سبحان اللہ کچھ کہتی ہے تو فرق رکھ دیا ہے مردوں سے دوسری طرف. اور پھر ایسی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورت اور مرد کے لیے دین کے احکامات جو ہیں تقریباً ایک جیسے ہیں, سوائے اس کے کہ کوئی عذر نہ بیچ میں ہو. پھر اگلی بات اس میں ہم نے عورتوں کی امامت کے لیے سیکھی, اور وہ کیا تھی کہ عورت نماز جماعت سے کرائے گی تو صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی, عورت آگے نہیں کھڑی ہو سکتی. یعنی جیسے مرد تو بالکل اکیلے آگے کھڑے ہوتے ہیں پھر مرد شروع ہوتے ہیں, عورتوں کی جماعت میں رہے گی. کس صورت میں؟ کہ اس کی رائٹ سائڈ پہ زیادہ لوگ ہوں گے اور لیفٹ سائڈ پہ کم ہوں گے. مثلا چار لوگ ہیں, ایک نماز پڑھا رہا ہے, ایک ہے, دو خواتین ادھر ہوں گی اور تیسری سائڈ پہ ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ زیادہ ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی اپنی مطلب صحابیات کو اس کا حکم بھی دیا کرتے تھے. ام ورقہ کا حکم ملتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کراتی تھیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ عورتوں کی امامت کرایا کرتی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ کے باہر پڑھی. اس سے کیا مسئلہ ملتا ہے کہ امام نظر نہ آ رہا ہو, صرف اس کی آواز اگر آ رہی ہے تو بھی نماز ہوگی. جیسے عموماً آج کل مسجدوں میں ہوتا ہے, خواتین کے جو پریئنگ روم ہے وہاں سپیکر سسٹم تو ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا, تو اس کی بھی دلیل ہمیں مل جاتی ہے. پھر اگلی بات ہم نے اس میں دیکھی اور وہ کیا ہے کہ اگر امام اور مقتدیوں کے بیچ میں کوئی دیوار آ جاتی ہے تو اس کی نماز ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی نماز میں غلطی کرتا ہے تو امام اس کی اصلاح کر سکتا ہے. یعنی ایک موقع ایسا ہے کہ عبداللہ بن عباس جو تھے بچے تھے, اللہ کے نبی کے گھر میں تھے, آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو جا کے یہ بھی کھڑے ہو گئے جماعت میں. اب ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ بےچارے بائیں سائڈ پہ کھڑے ہو گئے لیفٹ سائڈ پہ, تو اللہ کے نبی نے ان کے کان سے پکڑ کے اپنے پیچھے سے گھما کے ان کو اپنے رائٹ سائڈ پہ کیا. آگے سے نہیں گزریں گے, دیکھیں امام کے آگے سے نہیں گزریں گے, پیچھے سے پکڑا. کہتے ہیں اور اس طرح اور بھی موقع میں ایسا ہوا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مقتدیوں میں کوئی غلطی کرے تو امام اس کی اصلاح جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اگر دو نماز پڑھنے والے ہیں تو ایک امام کے ادھر کھڑا ہو رہا ہے اور وہ ہے، لیکن دو ہوں گے تو پھر وہ دونوں پیچھے ہو جائیں گے. پھر اسی طرح عورت کبھی بھی امام کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. مثلا دیکھیں کہ ایک امام ہے اور ایک مرد اور ایک عورت ہے نماز پڑھنے والے، یہ نہیں ہوگا کہ امام کے ایک طرف عورت مرد کھڑا ہو جائے اور دوسری طرف عورت، عورت اکیلی بھی پیچھے ہی پڑے گی. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہم نے جو سیکھی اور وہ کیا ہے کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی بیمار تھے، تو نماز کا جب وقت ہوا تو ابو بکر صدیق امامت کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ ذرا سی اپنی طبیعت میں آسودگی جب پاتے تو آپ نے دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں واپس آئے. ابو بکر صدیق نے جب آپ کی آمد کو محسوس کیا تو پیچھے ہٹنا چاہا، تو آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں. پھر آپ ابو بکر صدیق کی لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے اور آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی اور ابو بکر صدیق کھڑے تھے. ابو بکر اللہ کے نبی کی اقتداء کرتے، یعنی اللہ کے نبی پڑھتے تو ابو بکر اس کو فالو کرتے اور ابو بکر کو پھر لوگ فالو کرتے. یہ ظہر کی نماز تھی. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ابو بکر صدیق کو یہ ایک آنر حاصل ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ نماز جائے نماز پہ آپ ان کے ساتھ رہے تھے. پھر اگلی بات ہم نے دیکھی کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے، اب گھر جا کے اپنے گھر والوں کو بھی جماعت سے پڑھانا چاہتا ہے تو پڑھا سکتا ہے. حضرت معاذ جو تھے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد اپنی قوم کے پاس آتے تو وہاں پھر جماعت کراتے. اس صورت میں پھر پہلی نماز ایک فرض ہو جائے گی اور ایک نماز اس کے لیے نفل ہو جائے گی. اسی طرح ایک اور بڑا پیارا اسلام کا حسن ہے، اور وہ کیا کہ اگر کوئی دیر سے مسجد میں گیا، نماز ہو چکی، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی کے دور میں ایسا موقع آیا تو آپ نے کہا تم میں سے کون ہے جو اپنے بھائی کے حق میں صدقہ کرے؟ کہا وہ کیسے؟ کہا تم میں سے کوئی اس کے ساتھ مل کے اس کی جماعت کروا دے، تو اس کی نفل ہو جائے گی، اس کی فرض ہو جائے گی. تو اب دیکھیے کہ اسلام کتنا خوبصورت دین دیتا ہے نا، کہ جس میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، جس میں ایک دوسرے کی ساتھ محبت کی جاتی ہے. اب یہ تو کچھ عمومی باتیں نماز کی تھیں، اسی طرح کچھ اور باتیں ذہن میں آتی ہیں. مثلاً اللہ نہ کرے ایک نماز قضا ہو چکی تھی، ہو رہی تھی، مسجد میں گئے، ساتھ ہی دوسری نماز کا وقت آ گیا، اب کیا کیا جائے؟ پھر قضا نماز پڑھی جائے گی نہیں کہ فرض مسجد میں پڑھے جائیں گے؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ مسجد میں گئے، جماعت کھڑی تھی، تو آپ پہلے وہی نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ اپنی نماز پڑھیں گے. پھر اسی طرح ایک اور سوال ہے، ایک سے زیادہ قضا نمازیں ہوں، مثال ہے کسی وجہ سے، اب یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ رخصتیں ہیں، یہ تو ایک بہت ہی زیادہ کٹھن مرحلہ ہے کہ کسی کی نماز قضا ہو، لیکن اگر کسی کی ہو تو پھر ترتیب سے اس کو پڑھنی چاہیے. اسی طرح ہم نے بلکہ روزوں کے مسائل میں یہ بات تراویح کے اندر بات نہیں کی، ایک یہاں بہت ہی اہم مسئلہ ہے. بعض دفعہ آپ مسجد میں گئے، مسجد میں جماعت ہو چکی تھی یا پوری ہونے والی تھی، اب آپ نے فرض بھی پڑھنے اور تراویاں بھی پڑھنی ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ بہت کھل کے سننے کی بات ہے، غلطی نہ کریں آپ اس میں. بس پہلی تو بات ہے کہ آئیڈیل سچویشن تو یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ وقت پہ آئیں، لیکن ہمیشہ آئیڈیل سچویشن رہتی نہیں، کسی مجبوری سے آپ گئے. مسجد میں دیر سے جائیں، جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ بھی سمجھ لیں، وہ شاید اس بک میں اتنا واضح نہیں ہوگا تو میں آپ کو اپنے لفظوں میں بھی بتا دیتی ہوں کہ مسجد میں آپ گئے، کوئی بھی نماز ہے، آپ تراویوں کو بھول جائیں ایک لمحے کے لیے، کوئی بھی نماز ہے، جو کام باقی لوگ کر رہے ہیں نا امام کی میت میں آپ بھی وہی کریں، وہ کھڑے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں، مطمئن ہو، پوچھے نہ کیا ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ نہیں، بس اللہ اکبر کہنا لازمی ہے. ویسے کھڑے ہو گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کھڑ جا کے کھڑے ہو کے اللہ اکبر، یہ جو ایک فرسٹ ہے نا استفتاح جو ہوتا ہے، جو کھڑا ہونا، یہ کرنا لازم ہے. اس کے بعد آپ جو وہ کر رہے ہیں وہی کریں، اگر وہ رکوع میں تھے تو رکوع میں جائیں، سجدے میں تو سجدے میں جائیں، پوری نماز پورے سکون کے ساتھ ان کے ساتھ پڑھیں. اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے تک آپ ساتھ ہی رہیں گے. اس کے بعد جب سارے لوگ سلام پھیریں گے، اب آپ سلام نہیں پھیریں گے، اب آپ ایک چھوٹا سا معیار ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے کتنی دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی ہے. یہ ایک سمپل سی بات ہے جو کم پڑھے لکھے کو بھی سمجھ میں یاد رہے گی اور بچے کو بھی یاد رہے گی. کاؤنٹ کریں اپنے مائنڈ میں کہ میں نے کتنی پڑھی. اب اگر آپ چار فرضوں کے لیے گئے، آپ نے دو دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی ہے تو آپ کے دو رکعت ہوئی ہیں، تین دفعہ پڑھی ہے تو تین ہو گئی ہیں، اور چار دفعہ پڑھی ہیں تو پوری سلام پوری ہو گئی ہے. جتنی مسنگ تھی نا سلام پھیرے بغیر آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں. اب اس کے بعد اب آپ کی اپنی ترتیب شروع ہو گئی، چار پہلے تین پڑھی تھی تو اب جب آپ کھڑے ہوئے تو یہ آپ کی تیسری ہوگی. آپ نے پہلے ایک پڑھی تھی، اب یہ آپ کی دوسری ہوگی، اس کے مطابق آپ اگلے تشہد اور سلام کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ چیز بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں، بعض لوگ آتے ہیں جلدی جلدی اپنی پڑھنی شروع کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ملتے ہیں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ نماز کے لیے مسجد میں گئے تراویح کے لیے، فرض بھی ہو گئے ہوئے تھے، امام صاحب آخری رکعت میں تھے یا بٹن، جو ہی امام رکعت میں اس وقت تو فوراً مل جائیں، ایون آپ نے فرمایا کہ جس نے ایک رکعت بھی پائی اس نے جماعت پا لی، اب صرف آخری ایکشنز میں بھی جا کے مل جاتے ہیں نا، سلام پھیرنے سے پہلے کے وقت آپ گئے، سب لوگ تشہد میں تھے، اللہ اکبر کہہ کے جا کے بیٹھیے، آپ بھی ان کے ساتھ مطمئن ہو کے بیٹھے، اس کے بعد کھڑے ہوں اپنی رکعت پڑھ لیں، چاروں رکعتیں پڑھ لیں، اس کے بعد امام صاحب ٹائم دیتے ہیں جو سنتوں کا، اس وقت لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، اسی دوران آپ اپنے فرض پڑھ لیں گے. بعض فار ایگزامپل آپ گئے تو فرضوں کی سلام پھیری گئی، اب کیا کریں؟ اب آپ کے پاس دو تین کوشچن ہیں، کیا فرض نماز پڑھوں، اچھا کیا پھر میں تراویح پڑھوں کہ پہلے سنتیں پڑھوں، اس کے لیے کیا آپ کریں گے؟ کیا آپ انتظار کریں بیٹھے، امام صاحب جب تراویح شروع کریں گے نا، آپ اس پہلی تراوی میں یا جو بھی اس کے بعد آپ کے وہ تراوی پڑھا رہے ہیں، ایون وہ بیچ میں دو تین تراویاں پڑھ بھی چکے ہیں اگر، تو آپ نیت کریں گے اپنے دل میں اپنے فرضوں کی، چار فرض عشاء کے، امام صاحب کے ساتھ پوری دو تراوی تک ساتھ رہیں، پھر اینڈ پہ وہی کریں، وہ سلام پھیر لیں گے، آپ سلام نہیں پھیریں گے، آپ کھڑے ہو کے پھر دو رکعت اپنی پڑھیں گے. اس طرح وہ دو تراوی پڑھنے کے دوران آپ نے، انہوں نے ہو سکتا ہے اس دوران اگلی دو تراوی شروع کر دی ہیں، آپ اپنے یہ دو فرض چار فرض پورے کریں، اس کے بعد پھر سنتوں کی پرواہ نہ کریں جو ہم دو سنتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ایمان کے ساتھ فالو کریں، بعض لوگ زیادہ ہی رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی تراوی پڑھنی شروع کر دیں، آٹھ تراوی جہاں آپ کی پوری ہوں، پھر اس کے بعد آپ آخر میں اپنی دو سنتیں پڑھیں یا وتر پڑھیں، کچھ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ جماعت کے اندر داخل ہونے کا یہ ایک طریقہ ہے. کوئی سوال؟ جی نہیں، آپ کی نیت فرضوں کی رہے گی، آپ کی وہ تراویاں نہیں ہوں گی، ہاں آپ فرض کی نیت کریں گے اور وہ تراوی جو ہیں وہ آپ کی فرض گنیں گے، وہ تراوی نہیں آپ کی ہوئی، پھر امام صاحب بیس فار ایگزامپل کہ اب امام صاحب نے آٹھ تراوی پڑھ لی ہیں لیکن آپ کی تو چھ ہوئی ہیں کیونکہ آپ نے پہلی دو تراوی جو تھی وہ فرضوں کی نیت سے بڑی، تو پھر دو رکعت آخر میں آپ اپنی خود پڑھ لیں. جی پھر وہ آپ کے فرض، یعنی جماعت نہ ضائع کریں، بعض لوگ پھر اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں اور بعض جو فرض نماز ہے وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں اور تراویح صرف جماعت سے پڑھتے ہیں، تو یہ مسنون نہیں ہے، فرض ضرور ساتھ پڑھیں. جی جی صرف فاتحہ، یہ ان کا سوال ہے کہ اگر امام صاحب نماز میں اتنی جلدی پڑھیں کہ وہ، آپ دیر سے گئے ہیں تب کی بات کر رہی ہیں، نہیں لیکن اتنی زیادہ کیسے کہ آپ پڑھ ہی نہیں رہے اور انہوں نے اس کے بعد والی سورت بھی پڑھ لی ہے. پھر اس کے لیے دیکھیں کہ جتنی، اور پھر رکوع کتنا لمبا کرتے ہیں وہ امام، یعنی اگر تو اتنی گنجائش ہے نا کہ وہ رکوع ذرا اتنا وقت ملتا ہے تو پھر آپ جو پڑھ رہے تھے وہ پوری کر لیں اور پھر رکوع میں جائیں، پھر نہیں ہے تو پھر وہی اینڈ پہ کریں. اگر بالفرض ایسی کوئی صورت ہے آپ کی سورہ فاتحہ پوری نہیں ہوئی اور آپ کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھنے میں رکوع مس کر دیں گے، پھر چلی جائیں رکوع میں اور پھر آپ ان کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی وہ رکعت ریپیٹ کریں، اتنی جلدی کی رت نہیں ہوتی نا، جو نہیں ہونا چاہیے. جی کوئی بات نہیں، جتنے بھی ہو جائیں، جو ہی آپ امام کی سلام سے لگ ہو گئے اس کے بعد آپ کی اپنی رکعت ہو جائے گی، آپ کی تین تشہد بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی ایک بھی تشہد نہیں ہو سکتا، جو ہی امام صاحب سلام پھیرے فوراً اسی گراف پہ آ جائیں کہ یہ میری کون سی رکعت ہے، پہلی ہے تو پھر دو رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھ کے پھر کھڑے ہوں، دو دوسری تھی یہ تو تیسری، اس کو آپ تیسری کے لیے پھر کھڑا ہونا محسوس کریں، پھر اس کے بعد آپ کی اپنی ترتیب ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. جی ان کا میں آپ کا سوال سمجھ گئی کہ اگر کوئی سال میں جائے کہ قیام نہ کر سکے صرف رکوع میں ملے تو پھر اس کی رکعت کا کیا ہوگا، یہ اختلافی مسئلہ ہے، آئے گا مسئلہ آگے بھی، کہ اس صورت میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ من رقل، جس نے ایک رکعت پائی، جس نے رکوع کو پایا اس نے رکعت پا لی، حالانکہ یہ تھوڑا سا مغالطہ ہے. اس صورت میں دیکھیں دو بنیادی اسلام کے رکن ختم ہو گئے نا نماز کے، قیام فرض ہے. قوم للہ قانتین اور دوسری سورہ فاتحہ, یہ مسئلے آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ, اس میں ہم پوری نماز کی ترتیب میں یہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو ابھی تک یعنی صرف جماعت کے متعلق اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں, یہ باتیں آپ سے ذکر کی. یہ کہہ رہی ہیں کہ وی آر فور ممبرس, یعنی مائی ہسبینڈ می اینڈ ون سن اینڈ ون ڈاٹر, ہاؤ کین وی آفر نماز وتھ جماعت, کین مائی سن اسٹینڈ وتھ اس, ہی از 12 ایئرز. بہت اچھا سوال ہے شہباز, پریکٹیکل سوال کیا کریں نا تاکہ پتہ چلے. گھر میں چار لوگ ہیں, ایک باپ ہے, ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی اور ایک ماں, اب کیا کیا جائے گا؟ اور آف کورس ان کی بات سے یہی لگ رہا ہے کہ باپ ہی نماز پڑھاتے ہیں, مرد باپ جو بھی ہیں, باپ یا بیٹا دونوں میں سے کوئی بھی پڑھا سکتا ہے, جس کا نالج زیادہ ہے یا جو پڑھانا چاہے وہ جماعت کرائے گا. دوسرا مرد جو ہے وہ اس کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا, یہ پہلی صف ہو جائے گی, اور دوسری صف میں ماں اور بیٹی دونوں کھڑے ہوں گے. مین فرسٹ مائی ہسبینڈ از, جی اب ان کا جواب مل گیا. یہ کہہ رہی ہیں کہ جمعے کے لیے کتنی رکعت ہم خود پڑھتے ہیں؟ امام دو رکعت پڑھتے ہیں, بس دو رکعت ہی جمعہ ہوتا ہے. نماز جمعہ کا ٹاپک آگے آئے گا. جی دس دعا ٹو فیملیز, ٹھیک ہے جی. چلیے یہ چیپٹر پورا ہوا, اگلے چیپٹر پہ چلتے ہیں. اب اگلا چیپٹر جو ہے وہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جو آپ کی اے ٹو زی صلات ہے, نماز پڑھنے کا پورا طریقہ, جس میں آپ دیکھیں کہ تقریباً یہ 70-80 پیجز کا چیپٹر ہے. اس میں ایک ایک چیز اتنی کلیئر بیان ہوئی ہے الحمدللہ, کہ آپ اس کو اگر بڑے سکون سے جب بعد میں پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ اس میں کیا بہتر ہے. میں چاہوں گی کہ اس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ کو پریزنٹیشن میں پریکٹیکل نماز پڑھتی بھی دکھا دی جائے, وہ زیادہ ایزی ہو جائے گا, کیونکہ خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس چیپٹر میں سے بعض چیزوں کو دیکھتے جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ یعنی سہولت مل جائے گی. تو پریزنٹیشن آن کیجئے, یہ اس میں میرے کمپیوٹر میں بھی ہے اگر آپ اس کو لینا چاہیں. آپ کے پاس تو نہیں ہے نا؟ ہاں جی اس میں ہے, آن لائن پہ بھی میں لنک دیتی ہوں, جو لوگ آن لائن پہ اس کو سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی اس کو واچ کر سکتے ہیں. میں چاہوں گی کہ ساتھ تھوڑا سا ایکسپلین بھی, تو کیونکہ بعض چیزیں ہوتی ہیں نا وہ دیکھ کے سمجھ آتی ہیں, کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ صرف سننے سے آ جاتی ہیں لیکن دیکھنے سے نہیں آتی. تو نماز کا موضوع بڑا اہم ہے, اور اللہ نے چاہا تو اس پوری کتاب کا یہ ایک پرائم ٹائم ہے, اور اللہ کرے کہ ہم اس کی روشنی میں اپنی نمازوں کو چیک کر سکیں گے تو بہت زیادہ یعنی فائدہ ہوگا. اس میں یہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ ماشاء اللہ یہ حصہ آپ کی اس پوری بک کا, میں تو سوچ رہی تھی کہ اس کو ایک الگ سے بھی اگر ایک چھوٹے سے مجموعے کی صورت میں جمع کیا جائے تو بہت ہی افیکٹو ہوگا. پوری دعائیں بھی ہیں اس میں نماز کے بارے میں, تو آپ مزید کلیئر کر کے دیکھ سکیں گے. ہاں جی بالکل کنٹینیو کریں ادھر سے. یہ آپ دیکھیں کہ رائٹ وے ٹو پرے, کریے کنٹینیو آگے کرتی ہے. یا آپ دیکھیں کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے ہاتھ رکھنا ہے, ٹھیک ہے دیکھتے جائیں آگے کرتی جائیں. ہاتھ دیکھیں کیسے رکھیں, کلائی یہ جو ہوتے ہیں نا کلائی کے, یہ جو جہاں پہ گھڑی باندھتے ہیں اس کو اس پہ کر کے سینے پہ باندھتے ہیں. یہ سارے دلائل انشاءاللہ بک میں ہم پڑھیں گے. یہ دونوں ہاتھ یہ چیز اس طرح سے, اور اس طرح جیسے ایک پکڑنے کا سٹائل ہوتا ہے, آپ دیکھیں انہوں نے ہاتھ کیسے پکڑے ہیں. نیکسٹ,
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
یہ دعا آپ کی اس بک میں موجود ہے, انشاءاللہ موقع ملا تو آپ لوگ بھی پڑھیں گے. یہ دعا استفتاح ہے, تین دعاؤں میں سے ایک دعا اللہ کے نبی یہ پڑھتے تھے. ایک عموماً ہمارے ہاں تو سبحانک اللہم وبحمدی کا پڑھتے ہیں, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کبھی. اس کا ترجمہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود ہی دل چاہے گا کہ یہ پڑھیں. اگر ابھی تک بھی یاد نہیں کی تو آپ نفل نمازوں میں یا سنت میں کتاب کھول کے پڑھنا شروع کر دیں, انشاءاللہ یاد ہوگی. نیکسٹ,
سبحانك اللهم وبحمدك,
یہ دوسری دعا.
تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك,
ٹھیک ہے تو اس میں دونوں میں کوئی بھی پڑھے. اب سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
جی رکھے. اب دیکھیے کہ یہ سورہ فاتحہ ہم نے سنی ہے, اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اور جو حدیث ملتی ہیں کہ لا صلاۃ الا لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں نماز گھر میں تو بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے, آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں, امام صاحب سری یعنی چھپا کے جیسے ظہر اور عصر ہے آپ کو آواز ان کی نہیں آ رہی تو بھی آپ پڑھیں گے, جہری ہے تو بھی. ایون نماز کی ہر قسم, نماز جنازہ, نماز عید, نماز جمعہ, ہر ایک میں سورہ فاتحہ جو ہے یہ لازمی ہے. اسی بیس پہ یہ بات جو ہم نے ابھی دیکھی تھی جماعت کی نماز میں کہ اگر کوئی سورہ فاتحہ کو مس کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کو مس کرتا ہے, تو یہ لازمی حصہ ہے. اس کو پڑھا جائے گا, اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر آیت پہ رکا جائے, جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے پھر رکیں, الرحمن الرحیم, اور جو ایک گاڑی کی طرح بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین مالک, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ تو ایسے کہ آپ صرف اپنی ہی بات سنا رہے ہیں. تو ہم سب اس وقت جو پریکٹیکل ایک چیز کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنی نمازوں کو چیک کریں, اپنے لیے یہ لکھیں کہ میں نے اپنی نماز میں سورت فاتحہ پڑھنے کی اپنی اسپیڈ کو چیک کرنا ہے, سانس ٹوٹتا ہے میرا بیچ میں کہ نہیں. مسنون کیا ہے, ہر ایک آیت کے بعد رکیں, بلکہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جواب دے رہا ہوتا ہے, محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے. جی نیکسٹ کیجیے. جی یہاں آپ دیکھیے کہ اب سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی کچھ حصہ پڑھا جائے گا, اس کے لیے چھوٹی سورت پڑھ لیں, بڑی پڑھ لیں, ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں, ہمارے ہاں اس پہ دو تین مغالطے ہیں, تین آیتوں سے کم نہ ہو, پوری سورت ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف سورہ فاتحہ یعنی آپ سورت کو ایک بھی آیت پڑھ سکتے ہیں. دوسرا ایک بہت ہی بڑا مغالطہ ہے جو اس موقع پہ ہمارے ذہن میں, وہ کیا ہے کہ ترتیب لازم ہے. یعنی میں جہاں جماعت کراؤں اور عادت کے مطابق اگر میں پہلے میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لوں, اگلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پوچھوں, تو 80% بعد میں لوگ مجھے ضرور یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا, آپ کو تو ترتیب رکھنی چاہیے تھی. تو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بک میں بھی یا اس کے دلائل کہ اللہ کے نبی نے پہلے سورت بقرہ پڑھی, پھر سورت نساء پڑھی, پھر سورہ آل عمران پڑھی, تو لہٰذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر اس موقع پہ اور کیا آپ کر سکتے ہیں, صورتیں بدل کے پڑھیں, ایک پڑھی ہے پھر دوسری پڑھیں. ہاں سورت قل ہو اللہ ہو احد پڑھنی بہت مطلب اس کے ثواب ہے. ایک صحابی تھے معاویہ بن معاویہ, تو نماز پڑھاتے تھے, امام تھے, تو جب اللہ کے نبی تک بات آئی تو لوگوں نے ان کی شکایت کی کہ یہ ہر نماز میں صرف فات قل ہو اللہ ہو احد ضرور پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں کیا کروں, مجھے اس سورت سے محبت بہت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے پھر خوشخبری دی کہ کہا کیوں, کیونکہ اس میں میرے اللہ کا ذکر ہے, اللہ ایک ہے. تو آپ نے کہا کہ اس سورت کا کیسا محبت کرنا تجھے جنت میں لے جائے گا. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی سورت پڑھیں پھر بعد میں یہ بھی پڑھ لیں, لیکن صرف قل ہو اللہ پڑھتے جانا اور نماز کا یہی حصہ سمجھنا ہمارے ایک مغالطہ ہے کہ صرف قل ہو اللہ ہوتی ہے. میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں کہ لڑک پن تک میرے ذہن میں یہی تھا کہ نماز قل سورت فاتحہ اور دین قل ہو اللہ اور اس کے بعد رکو. یعنی جب میں نے یہ ادھر دعائیں دوسری سنی اور سیکھی تو مجھے لگا یہ میں بدعتیں سیکھ رہی ہوں, لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اتنی پانچ دعائیں رکوع کی سجدے کے آگے, انشاءاللہ اس میں ایک دو آپ دیکھیں گے, باقی میں آپ کو بک میں دکھاؤں گی. تو اس حصے کے بارے میں آپ کا کوئی کوئسچن ہے ابھی تک جتنی بات ہوئی ہے؟ اونچی آواز سے بسم اللہ کل سورہ فاتحہ کی یا کسی کے لیے نا امام آہستہ پڑھے گا. یہ بھی مسئلہ آپ اپنی اس بک میں بھی پڑھیں گے کہ جو بسم اللہ پڑھنا ہے وہ دل میں پڑھنا ہوتا تھا اور قرأت اپنے, ہاں تو آپ پڑھیں گے, آپ پڑھیں گے لیکن آہستہ آواز میں پڑھیں گے. جی آپ ہر سورت سے, سورت جہاں بھی نئی شروع ہوگی بسم اللہ پڑھیں گے. جی
اگر امام کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں جماعت میں
بہت اچھا سوال ہے ان کا کہ امام جو پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں کہ بعد میں پڑھیں. دیکھیں اس کا مسنون عمل, پہلی بات وہی کہوں گی کہ ایسے مناسب اور ایسے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہونے سے پہلے ہمیں خود بھی اپنے نمازوں کو ریوائز کرنا چاہیے. ایک اچھا امام کون ہوتا ہے, ہر رکعت میں نے جب بھی ذکر کیا تھا کہ سورت کے ہر حصے پہ رکے, اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ پیچھے مقتدی بھی وہ حصہ پڑھ لے. مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے شروع کی, الحمدللہ رب العالمین, پھر رک جائے. اب مقتدی جو پیچھے نا, آپ پڑھیے پیچھے الحمدللہ رب العالمین, پھر الرحمن الرحیم, پھر پوز دیجئے, پیچھے والے آپ کے پیچھے پڑھ لیں. یہ ہے ایک عمل, یہ بہترین عمل ہے. اگر ایسا نہ کوئی کرے, اس کو عادت ہے یا فلوئنسی ہے, وہ پوری پڑھ رہے, آپ کیا کریں گے, پیچھے والے ان سے پیچھے رہے, یعنی وہ اگر کل یعنی دوسری رکعت پہ ہیں تو آپ تیسری پہ نہ جائیں. پھر اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ امام کو چاہیے کہ پوری سورت فاتحہ کے بعد آمین کہنے کے بعد کچھ منٹ خاموش رہے, اور اکثر امام خاموش رہتے ہیں. اگر آپ نے سعودی عرب اماموں کو دیکھا ہو, وہ خاموشی کس لیے ہوتی ہے کہ جو پیچھے جن لوگوں نے ابھی پوری نہیں کی تھی وہ پوری کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں, لیکن امام سے آگے نہیں بڑھ سکتے, ان کے پیچھے رہیں گے. اور کوئی سوال اس حصے میں؟ جی جی امام کے ساتھ سورت فاتحہ ہر حال میں پڑھنی ہوتی ہے, کیونکہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بعض لوگ, یہ بھی ہمارا ایک فقہی مسئلہ ہے, امام جو فقہ حنفی کے تحت نمازیں پڑھتے ہیں وہ سورت فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے, اور وہ دلیل دیتے ہیں سورت نحل کی ایک آیت ہے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا وَانْصِتُوا, وَانْصِتْ کیا ہے, فَانْصِتُوا, خاموش رہو اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تھوڑا سا جھٹکی آیت مجھے ذہن, اس کا ترجمہ یہی ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. وہ اس کی دلیل لیتے ہیں کہ دیکھو قرآن پڑھا جا رہا ہے تو ہم خاموش رہیں گے, اس لیے ہم نہیں پڑھتے. یہ ایک ریزن ہے فقہ حنفی کے مطابق اس بات پہ, مسئلے پہ. حالانکہ آپ دیکھیے کہ دو باتیں اس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. پہلی بات ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے, یہ ایک الگ صحیفہ ہے جو اللہ کے نبی کو قرآن کے ساتھ دیا گیا تھا. سورۃ نحل ہے, ایک سورہ آراف کی آئے تھے, ایک سورہ نحل کے, کہ ہم نے آپ کو, سورہ یہ نحل ہے, کہ ہم نے آپ کو سبل مسانی دی اور ساتھ ہی قرآن حکیم دیا. یہ سہولت کی خاطر قرآن مجید کے ابتدا میں لکھی جاتی ہے. اصل قرآن سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. حالانکہ یہ آیت جو ہے یہ مکی دور کی آیت ہے اور یہ پہلے نازل ہو چکی تھی, تو مفسرین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کیا یہ بات نہیں پتا چلی تھی. ہاں سمپل بات ہے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو اگلا حصہ ہے, جو ابھی ہم نے, اس پہ ایک اور مسئلہ ذہن میں آ گیا, اور وہ کہہ کہ سورہ فاتحہ تو ہم پیچھے پڑھیں گے, اس کے بعد جو پیچھے سورتیں پڑھی جاتی نا, آپ ایک سورت پڑھ لیں, دو پڑھ لیں, تین پڑھ لیں, جماعت سے امام جو پڑھنے پڑھ, اب امام کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ نماز میں بوجھل پن احساس ہو, بوجھل لگی, پھر آپ نے بعد میں پوچھا کہ کیا تم میرے پیچھے تم بھی دل میں وہ سورتیں پڑھتے ہو, تو انہوں نے کہا جی ہم پڑھتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ ایسا نہ کرو, اس سے امام کو بھول لاحق ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد جو جہری نمازیں ہیں جس میں قرأت اونچی ہوتی ہے, فجر, مغرب اور عشاء, اس کے اندر پھر رکعت امام کے پیچھے آپ نہیں پڑھیں گے, صرف سنیں گے. وہاں ہے وہ بات کہ فن سے طولا لکم ترحمون کی بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ اپنی نماز پڑھیں گے تو آپ پھر اس میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی بات؟ چلیں اگلے ایکشن پہ, اور کوئی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں, ایک پڑھ لیں, دو پڑھ لیں, بدل کے جو بھی پڑھیں. جی نہیں, شرط نہیں ہے, ایک پڑھ سکتے ہیں, ذرا بڑی ہو, بس کچھ حصہ ہو قرآن کا. صحابہ کرام کیا پڑھتے تھے, یہ جو ہمارے ہاں قرآن پاک میں رکوع ہے نا, یہ رکوع کہاں سے شروع ہے, رکعت سے شروع ہے, یعنی قرآن پاک کا کم از کم وہ حصہ جو ایک رکعت میں پڑھتے تھے صحابی, پھر اس کو بعد میں رکوع کہا گیا. ٹھیک ہے, نیکسٹ. یہاں آپ دیکھیے کہ انہوں نے, اب یہ ہے رکوع, یعنی قیام کے بعد جو ہمارے دعا پڑھنے کی جو بات تھی وہ پوری ہوئی, اس کے بعد اب جب ہم نماز میں رکوع میں جاتے ہیں تو انہوں نے رفع الیدین کرا اور پھر اس کے بعد رکوع میں گئے. رکوع کی پوزیشن دیکھیے, بہت قابل غور ہے, کمر بالکل سیدھی ہے, ہاتھ سیدھے اٹکے ہوئے. اس کے برعکس اگر آپ اس ان کے سر کو نیچے کریں کہ یہ یوں ڈھیلان بن جائے, یوں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور بعض لوگ اتنا سا جھکتے ہیں بس, دونوں نہیں ٹھیک. حدیث میں آتا ہے کہ اپنی پشت کو کام سیدھا کرو اس طرح سے, ٹھیک ہے. ہاتھوں کو آپ ڈھیلے سے رکھ کے آپ یوں کونیوں کو ٹکا لیں. اب انشاءاللہ ہم بعد میں ایک پریکٹیکل کریں گے کہ ہم غلط اور صحیح طریقے سے نماز پڑھ کے دیکھیں گے کہ کیسے کرتے ہیں. بالکل سیدھے ہاتھوں, اور یہ جو آپ کے ہاتھ ہیں یہ اللہ یوں ہوتے تھے, یعنی جیسے گریب کرنے کی کیفیت ہے, یہ آپ کے نیز جو گھٹنے ہوتے ہیں اس کو پکڑنے والی کیفیت ہے, اور یہ ہاتھ پوری پانچ انگلیاں کھلی ہوتی تھیں, یہ کیفیت ہے. اور نگاہ آپ کی جو ہے وہ بالکل نیچے ہوگی, یعنی رکوع کے اندر جاتے وقت. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ پھر وہی بات کہ آپ نے ہاتھ کھڑے کیے, اور اس آپ کی کتاب میں تقریباً 8 سے 10 صحابہ کرام کا عمل یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں جاتے وقت وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا کرتے تھے. تو بیسیکلی یہ ایک نماز میں تقریباً 4 دفعہ ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں, نماز شروع کرتے وقت, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت. اور ایک اور بات جو کہنے لگی ہوں جو بہت ساروں کو پتہ نہیں, تیسری رکعت کے بعد کے لیے جب ہم دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں نا, تشہد میں بیٹھنے کے بعد جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا, تو دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہونا چاہیے. بیسیکلی جو ہماری نیت بنتی ہے نا شروع میں استفتاح کی, وہ 2 رکعت تک رہتی ہے. جو ہی آپ تشہد کے بعد تیسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر آپ کو دوبارہ اس کے لیے اللہ اکبر کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں رکوع میں انہوں نے وہی معروف دعا پڑھی جو ہم سب پڑھتے ہیں, سبحان ربی العظیم, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پہ 1 سے زیادہ دعائیں جو ہیں ثابت ہیں. نمازوں کی یہ بک جو ہے نا حسن المسلم, یہ بڑی خوبصورت بک ہے, اس میں تقریباً وہ ساری دعائیں جمع کی ہوئی ہیں نماز کے اندر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. مثلاً میں بول دیتی ہوں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو. جب رکوع میں جائیں گے تو کیا کہیں گے, یعنی اللہ اکبر کھڑے کر کے رکوع میں گئے, پھر اس کے بعد رکوع سے کے اندر ہم کیا پڑھیں گے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. اس کے پڑھنے کی کم سے کم تعداد 3 ہے, جس نے 3 سے کم پڑھا اس کی رکعت نہیں, اس کے رکوع نہیں ہوگا. زیادہ پڑھ سکتے ہیں, 5 دفعہ پڑھ لیں, 7 دفعہ پڑھ لیں, 9 دفعہ پڑھ لیں, ان شاء اللہ تعالیٰ تاک عدد میں اس کو اللہ کے نبی نے زیادہ بھی پڑھا. اسی طرح ایک اور دعا آپ سے ثابت ہے, اور وہ کیا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, بس اتنے ہی 3 لفظ ہیں, یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تیسری دعا اس وقت ہے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت, یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں, اس سے اوپر والے جو تھے یہ ابو داؤد کے لفظ تھے. تو یہ بھی دعا اللہ کے نبی پڑھتے تھے. پھر ایک اور دعا حضرت عائشہ کے ناطے سے ہمیں ملتی ہے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, اب یہ بھی پڑھتے تھے. ایک پانچویں دعا ہے حضرت عائشہ ہی سے, وہ بھی ملتی ہے, سبوہن قدوسن رب الملائکت والروح, یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں. میں حیران ہوتی ہوں کہ ہمارے کلچر میں اتنی آتھینٹک دعائیں کیوں نہیں ملتی, کیونکہ ان کے ترجمے نہیں ہوئے تھے. ایسی دعائیں حدیث کی کتابوں میں موجود تھیں. اس کی بجائے بعض دفعہ نمازوں میں ہم اور کئی چیزیں اپنی مطلب شامل کر پاتے ہیں. پہلی دفعہ جب میں نے سنی تو میں نے کہا یہ تو بدعت ہوں گی یا پتہ نہیں کیسی باتیں, لیکن آپ ایک ایک کو چیک کریں, اس کی سند الحمدللہ احسن درجے پہ. اب یہ 5 ہیں, اور اس میں ایک اور دعا ہے, سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریائی والعظمتی, اور ایک اور دعا ہے حضرت علی سے یہ ملتی ہے, اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. اب یہ 5 میں سے آپ جو مرضی پڑھیں, 5 نمازوں میں 5 مختلف پڑھ لیں, اتنا مزہ آتا ہے. آپ یقین کریں آپ کی جیسی دل کی فیلنگز ہوتی ہے نا, اب ایسی دعا پڑھیں. اللہ کی محبت آئی ہوئی ہے تو تعریف والی دعا پڑھیں, اپنا کوئی گناہ یاد آ رہا ہے تو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. بلکہ اس میں وہ دعا نہیں ہے, اب اس میں آپ کو حسن المسلم میں ایک اور دعا ملے گی, سجدے کی دعا میں آئے گی, وہ میں وہاں ڈسکس کروں گی. پھر یہ رکوع کی جب یاد کریں گے نا, تو اس میں یہ مزہ ہے کہ اس میں کچھ دعائیں آپ سجدے میں بھی پڑھیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے یہ ریپیٹ ہوں گی, تو انشاءاللہ جو اللہ نے چاہا آپ لوگ 1.5 سال کا کورس کریں گے تو اس میں آپ کو یعنی یہ پوری نماز جو ہے ہم یہ بک کروائیں گے دعاؤں کے لیے, کہ جس کے ناطے سے پھر آپ اپنی پوری نماز بھی صبح و شام کی دعاؤں کو بھی دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اطمینان سے جانا ہے رکوع میں جاتے ہوئے, دیر نہیں کرنی, جلدی نہیں کرنی, یہ نہیں کہ ہم بس ایک بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے. ایک شخص تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو انہوں نے نماز پڑھی, جلدی سے گئے نماز پڑھ کے آ گئے. آپ نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی, پھر پڑھو. وہ پھر گئے, پھر پڑھی, پھر آ گئے. 3 دفعہ ایسا ہوا. اب دیکھیں جس کو یہ بھی پتا ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے اور اللہ کا نبی دیکھ رہا ہے وہ کیسے پڑھ رہے ہوں گے. اس کے باوجود اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز اچھی نہیں ہوئی, آپ نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی. آخر وہ آیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ پھر آپ نے ان کو بتایا کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ پھر نماز سورہ فاتحہ پڑھو, پھر جتنا قرآن تمہیں آپ پڑھ سکو وہ پڑھو, پھر سکون سے رکوع میں جاؤ, پھر کھڑے ہو جاؤ, رکوع کے بعد دوبارہ کمر سیدھی لازم ہے, ابھی جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی, پھر سجدے میں جاؤ اطمینان سے سجدہ کرو, پھر اٹھو, پھر دوسرے سجدے میں بیٹھ کے لیے رکو, پھر جاؤ. تو اس کے بغیر تمہاری نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو لہٰذا جب تک بیچ میں کمر سیدھی نہ کر لی جائے, جیسے ابھی کریں گے یہ, تو آپ کر کے دکھائیے ذرا اگلا. نے جی اب یہاں دیکھیے کہ دو چیزیں ہیں آپ کے سامنے, اٹھے انہوں نے, اٹھ کے ہاتھ کھڑے کیے دوبارہ, رفع الیدین تھا. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں سینے پہ, دوبارہ ہاتھ بندھے ہیں. ہمارے عام عموماً کلچر میں ہم پاکستانی لوگ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ چھوڑتے ہیں. یہ وہ عمل ہے نماز کا کہ یہ دونوں طرح سے ملتا ہے. آپ جہاں بھی عرب کمیونٹیز کو دیکھیں گے وہ ہاتھ باندھتے ہیں. ہم موسٹلی جو اپنے ملکوں میں لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے پڑھتے ہیں, اور الحمدللہ یہ دونوں طریقے جائز ہیں. لیکن میں نے جس پہ ریسرچ کی تھی اینڈ پہ, اور جن عالم سے, یعنی ڈاکٹر فضل الہی صاحب ہیں اگر آپ میں سے کون سے متعارف ہے, تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہاتھ چھوڑنے والی سنت سٹرونگ ہے. اب آپ دیکھیے کہ میں ہاتھ چھوڑتی ہوں, میرے شوہر ہاتھ اس طرح باندھتے ہیں, کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں, کوئی اس سے دین میں, ہاں سنت سے ثابت ہے تو دونوں طرح ٹھیک ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھ رہے ہیں. اب آپ بچپن سے, مجھے پتا ہے آپ میں سے 99 بلکہ 100% لوگ رکوع کھولتے ہیں, کھلتے رکھیں دونوں کی اندر, اور دونوں کی دلیل موجود ہے, یہ کوئی میری یا کسی اور عالم کی بات نہیں, یہ دونوں طرح سے موجود ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کھڑے ہوتے وقت انہوں نے کیا پڑھا, سمع اللہ لمن حمیدہ, سن لی بات اللہ نے اس بندے کی جس نے اس کی تعریف کی, اور پھر اس کے بعد ربنا ولک الحمد. اب یہاں صرف یہ ہے, لیکن رکوع سے اٹھنے کی دعاؤں میں ہمیں اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ملتی ہیں. یہ تو بالکل وہ چیز آپ کے ساتھ اس وقت ہو رہی ہوگی جو میں آپ کے ذہن کو محسوس کرتے ہوئے کہوں گی کہ آپ ایک ہی کھانا کھانے کے عادی تھے اور آپ کے سامنے ورائٹی آ رہی ہے. ایک ہی طرح کے کپڑے روز پہنتے تھے, اب آپ کے سامنے ایک دوسری قسم کے کپڑے آ رہے ہیں. نماز میں ورائٹی جب آئی سنت کے اندر رہتے ہوئے, تنوع آیا, آپ کی نمازیں زندہ ہو جائیں گی, آپ انجوائے کریں گے. میں نے حسن المسلم سے نماز یاد کی تھی, اور ایک مت ایسا میرے پاس ہمیشہ میری چھوٹی پاکٹ سائز رہتی ہے, اور آپ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے, یعنی اس میں سے آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرتے جائیں, انشاءاللہ آپ کی نماز ایک ایک مہینے کے اندر, ابھی رمضان میں ہی اگر آپ یہ ایکٹیویٹی کرتے رہیں گے نا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ پیاری ہوگی. پھر ایک دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جب اٹھتے تو کیا کہتے تھے, سمع اللہ لمن حمیدہ, اللہم ربنا لک الحمد, مل السماء السماواتی ومل الارض ومل اما شئت من شیء بعد من شیء بعد. اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی, اے ہمارے اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے, آسمان و زمین اور ہر اس چیز کے برابر جو تو چاہے. ترجمہ دیکھیں تو دل چاہتا ہے نا پڑھنے کو, یہ رکوع سے اٹھتے کے بعد. اب دیکھیں جو لوگ رکوع سے اٹھ کے فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں, بتائیے کیا وہ اس میں سے کوئی بھی دعا پڑھ پاتے ہوں گے؟ نہیں پڑھ پاتے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے کسی چور کو دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا کیا مطلب چور کی بات کیا ہوئی؟ کہا تم بتاؤ چور کیسا ہوتا ہے؟ یعنی اس طرح سے آپ نے بات کی, لوگوں نے کہا کہ بہت بری بات ہے اللہ کے نبی, یہ تو گناہ کبیرہ ہے. پھر آپ نے کہا کان کھول کر سن لو, سب سے بری چوری نماز کی چوری ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نماز کی چوری کیا ہے؟ کہا جو نماز کا رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے وہ نماز میں چوری کرتا ہے. کمر سیدھی بھی نہیں ہوتی, لوگ رکوع میں زمین میں چلے جاتے ہیں, جب تک رکوع کے بعد اس طرح کمر سیدھی نہیں ہوتی آپ سجدے میں نہیں جا سکتے. اور اس سیدھی ہونے کے دوران کی یہ ساری دعائیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, اس کو قوما کہتے ہیں, یعنی رکوع کے بعد والی کیفیت ہے. ایک اور بڑی پیاری دعا ہے, اور میں کہتی ہوں اس دعا کا ترجمہ انسان کو واقعی دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے. لوگوں کی طرف انسان دیکھتا ہی نہیں ہے اگر اس کو اس دعا کا ترجمہ سمجھ آ جائے. دعا کیا ہے, پہلے سے کچھ ملتی جلتی بھی ہے اور کچھ نئے لفظ ہیں. ربنا لک الحمد مل السماوات والارض ومل اما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے پروردگار، ہر قسم کی تعریف صرف تیرے ہی لیے ہے، آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے، اور بندے نے جو تیری تعریف اور بزرگی کی وہ تیرے لائق ہے، ہم سب تیرے ہی بندے ہیں. اے اللہ، کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے دی، اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے روک دی، اور دولت مند کو دولت مندی تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی. یہ بندہ مومن کا عقیدہ ہوتا ہے، اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ نہ دے ساری دنیا آپ کو دینا چاہے تو نہیں دے سکتی. یہ بھی دعا اللہ کے نبی قومے میں پڑھتے تھے. پھر اسی طرح اس سے ملتے جلتے کچھ اور لفظ بھی ہیں. اب سب کو سن کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے آسان سے شروع کریں. ایک چھوٹی پڑھتے ہی تھے پہلے سمے اللہ لمن حمیدہ، اب ربنا ولک الحمد کہنا شروع کر دیں. پھر ایک ہفتے کے بعد آپ اس کے اندر ربنا ولک الحمد کے اگلے لفظ شروع کر دیں. پھر اسی طرح ایک اور دعائیں جو آپ کا دل چاہے، جو آپ کو سہولت لگے اس میں سے یاد کرتے رہیں. مثلا جو اگلی دعا ہے وہ کیا ہے کہ اللہم لک الحمد مل السماء و مل الارض و مل اما شئت من شیء بعد، اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد، اللہم طہرنی من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ. اے اللہ، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے. اے اللہ، مجھے برف، اولے اور ٹھنڈے پانی سے پاک کر دے.
اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلى، سبحان ربی الاعلى، سبحان ربی الاعلى.
یہاں دیکھیے، اب سجدہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا، جب قومے سے میں ہو گئے، رکوع سے اٹھے، کھڑے ہوئے، دوبارہ ہاتھ اوپر کیے گئے اور رکوع سجدے میں گئے. سجدے میں جو چیز اہم ہے یہ دیکھیے، پاؤں. عموماً جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ کہہ کہ ہمارے پاؤں کھلے ہوتے ہیں، دونوں پاؤں بالکل سیدھے، یعنی نیچے انگلیوں کو موڑا ہوگا، انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے، نیچے سے پنجے جڑے ہوئے. ممکن ہو تو آپ پیچھے سے ایڑی بھی جوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ پوزیشن بھی ہوگی تو ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہاتھوں کی پوزیشن اگر آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کھولتے تھے کہ آپ کی یہ جو بغلوں کی سفیدی دکھتی تھی. آپ نے منع کیا کہ یعنی اس طرح بھی نہیں پڑھنا کہ یوں سپٹ جائیں، اور اتنا بھی نہیں کھولنا کہ مبالغے کی حد تک ہوں. اور اس طریقے کی کیفیت آپ کی ہوتی تھی کہ بالکل ایسے، اور حدیث میں آتا ہے کہ سات ہڈیوں پہ سجدہ کرو. یہ ساری دلائل، سارے دلائل الحمدللہ آپ کی بک میں موجود ہیں. سجدہ کرنے کا طریقہ، پہلی بات تو ہے کہ جب سجدے میں جائیں گے نا تو پہلے ہاتھ رکھیں گے زمین پہ. یہ بھی ایک مغالطہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ اپنے ٹخنے رکھے جائیں، ٹخنے ہی بولتے ہیں نا، نیز، گھٹنے رکھے جائیں یا ہاتھ رکھے جائیں. تو جو ہاتھ گھٹنے والی ہے وہ ضعیف ہے، لیکن ہاتھ پہلے رکھے جائیں گے. اور ہاتھ بھی کیسے رکھے جائیں گے؟ سیدھے. بس آپ دیکھیے، آپ سجدہ کرتے ہیں نا، بعض لوگ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور بعض یوں، بالکل سیدھے. ہر چیز آپ کی قبلے کے رخ پہ فوکس ہو، سیدھا یوں رکھیں گے. اس کے بعد یہ ماتھا، یہ ماتھے سے لے کے ناک، یہ پورا آپ کا زمین پہ لگنا چاہیے اس طریقے سے. یوں نہیں کرنا، یعنی بعض دفعہ گلاسز پہنے ہوتے ہیں اور وہ گلاسز آپ کی ناک کو زمین پہ لگنے سے روک دیتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں. ماتھا لگ گیا اور ناک نہیں لگا تو بھی سجدہ نہیں ہوگا، ناک لگ گیا اور ماتھا اوپر ہے تو بھی نہیں ہوگا، یہ پوری چیز ہوگی. پھر اس طرح آپ کے یہ جو ہاتھ ہیں، یہ کوہنیاں، یہ اٹھی ہوں گی، یعنی یہ بالکل یہ زمین پہ نہیں بچھنی چاہیے، اس طریقے سے کہ آپ بالکل نیچے کر دیں. اور اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ سات، یعنی سیون، سات ہڈیوں پر سجدہ کروں. پیشانی یہ جو ہے ہماری، یہ ایک ہڈی ہے، پھر دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں یہ جو ہم زمین پہ رکھتے ہیں، پھر دونوں گھٹنوں کی یہ جو نیز نیچے دیتے ہیں، اور پھر پاؤں کی جو پیچھے دو ہوتی ہیں. اب کچھ لوگ ایک غلط فہمی سے کیا ہے کہ وہ یہ کونیوں کو زمین پہ ٹکا لیتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ اس کو بھی شاید خواتین تک ہی میرے لیے الگ کیا گیا ہے، حالانکہ اس کے بارے میں اتنی یعنی واضح روایت ملتی ہے کہ کونیاں زمین پہ نہیں ٹکیں گی. اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سنا دیتی ہوں. اور یہ ساری باتیں نا آپ اپنے لیے سن رہے ہیں، جس وقت آپ کا شرح صدر ہوگا نا آپ عمل کر لیں. دوسرے وہ لوگ جو بےچارے آپ کی اس کلاس روم سے باہر ہیں ان کو نہ تنگ کریے گا، وہ آپ کی یہ بات سن کے پریشان بھی ہوں گے اور آپ کو بھی پریشان کریں گے. آپ کو جس بات پہ دل ٹھکے گا وہ کریں, نہیں دل کرتا ہے تو چھوڑیں, جہاں پڑھ رہے تھے پڑھتے رہے. جس درجے کی بھی نمازیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کے پاس پھر اس کا جا کے فیصلہ ہوگا, لیکن ایسی نمازوں پہ ایسے مسئلوں پہ ہم عموماً لوگ پریشان ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ ہم فتنے میں تب آتے ہیں جب ہم نماز کے بارے میں بات سنتے اور کرتے ہیں. تو بہرحال سجدہ کرنے کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا کہ زمین پہ کونیاں نہیں لگیں گی, کونی اوپر ہوگی. ہاں, عورت اور مرد کا کوئی فرق ہے؟ نہیں. سلو کمارائی تمونی اسلی, تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. میں یہاں ایک بہت غلط فہمی کا اضالہ کرنا چاہوں گی, آپ بڑی توجہ سے اس بات کو سنیے. یہ سوال جو آتا ہے نا, عورت کی نماز مرد کی نماز, اس کا فرق پتہ چلے گا. مجھے یہ بتائیے کہ روزہ رکھنے کے کسی طریقے میں عورت اور مرد کا کوئی فرق دکھتا ہے آپ میں سے کسی کو؟ کہ عورتیں کمزور ہیں, چلیں وہ فجر کے بعد بھی صبح تک کھاتی رہیں اور مردوں سے پہلے کھول لیں, نہیں ہے نا. تراوی کی رکعت میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق دیکھا؟ ٹھیک ہے. حج کرتے ہیں, کہ حج میں عورت کے کچھ کمی ہے مرد سے؟ کلمہ پڑھنے میں عورت کے لیے کچھ کمی ہے؟ نہیں ہے نا. زکوٰۃ کے نصاب میں عورت کے مال میں کچھ کمی ہے مرد سے؟ تو پھر نماز میں کیوں؟ سوچئے, پوری ساری عبادات, پانچ پلرز ہیں نا نماز, توحید سے لے کے جہاد تک کی جو باتیں, یہ روزے کی, یہ سارے فرائض ہیں, کسی میں فرق نہیں. نماز میں فرق اتنا ہے صرف سطر کا جو ہم پڑھ چکے, کہ عورت سر سے لے کے پاؤں تک چھپائے گی, حالانکہ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ صرف اپنا سطر چھپا کے کندھوں کو چھپا لیتا ہے, سر بھی کھلا رہتا ہے تو کوئی نہیں. عورت اور مرد کی نماز میں صرف فرق ہے سطر کا, دیٹس اٹ. پھر فرق کہاں ہے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے, عورت اور مرد میں فرق ہے ضروریات زندگی کا. مرد مضبوط ہے, کما سکتا ہے, عموماً جذباتی طور پہ اسٹرانگ ہوتا ہے, مال کما سکتا ہے, اسے کہا جاؤ تم باہر کماؤ. عورت نازک ہوتی ہے, اس کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہوتی, ذہنی طور پہ کمزور ہوتی ہے, جذباتی ہوتی ہے, اسی لیے اس میں ممتا کے جذبات بھر کے کہا تم بچوں کو پالو. صرف انتظامی ضروریات کے مرحلوں میں تھوڑے سے حکم فرق ہے. عورت میں خوبصورتی ہے, اٹریکشن ہے, اٹریکٹ کرتی ہے, اس لیے اسے کہا تم اپنے چہرے کو بھی چھپا لو, اپنے آپ جسم کو چھپا لو. مرد کو کہا تم بھی نگاہیں جھکاؤ, عورت بھی جھکائے گی. ضرورت کی تقاضے. دینی ریچولز میں اسپیشلی جو ہم نماز کی یہاں بات کریں, سینس ہی نہیں بنتی کہ عورت کو کہا جائے کہ اس کی نماز ایسی اور مرد کی ایسی ہے. تو لہٰذا بہت شرح صدر کے ساتھ ہو, سجدہ کتنا ہونا چاہیے. آپ نے بتایا کہ نیچے سے ایک بکری کا بچہ اگر گزرنا چاہتا تو گزر سکتا, اس طرح سے حکم ہے کہ سجدہ جو وہ بہت نہ ہو. آپ نے کہ اس طرح اپنے بازو نہ بچھاؤ جیسے درندہ بچھاتا ہے, یعنی قلب کے لفظ آتے ہیں حدیث میں, کہ درندوں کی طرح اپنے پاؤں جیسے پنجے, آپ نے کبھی شیر کو دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کو پکڑنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا, پورے پنجے بچھا کے دھاڑنے کی کیفیت ہوتی ہے, یا کسی کو پکڑنے کی, کہا ویسے نہ تم نہ کرو. تو اس طریقے سے پھر نماز انشاءاللہ تعالی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی. اور جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان کو اتنا رونا آتا ہے, کہتا ہے افسوس, آدم کے بیٹے تجھے سجدے کا حکم دیا اور تو نے کر لیا, اور مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے سجدے سے انکار کر کے تو میں جہنمی بن گیا. پھر سجدہ کتنا طویل کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کبھی کبھی تو میں سمجھتی کہ آپ فوت ہو گئے, آپ کا دم نکل گیا سجدے میں. اکیلی نمازیں ہوں لمبے سجدے کیجئے, آپ کا سجدہ, سجدے کے بعد اٹھنا, سجدے میں جانا برابر ہوتا تھا, جتنی دیر سجدے میں جاتے اتنی دیر ہی بیٹھتے, وہ بھی اس کے آگے ہم دیکھیں گے. جی نیکسٹ کیجئے.
اللہ اکبر, رب اغفر لی وارحمنی.
یہ دیکھیے اب اگلی بڑی بنیادی, جی سجدے سے اٹھنے کے بعد کیا انہوں کا اللہ اکبر, لیکن یہاں ہاتھ نہیں اٹھیں گے. دوسری بات, یہ سجدے دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کی جگہ ہے. یہ پاؤں کی پوزیشن دیکھیے, سیدھا پاؤں کھڑا ہو کے اس کی انگلیاں اندر کو مڑی ہوئی ہیں, اور الٹا پاؤں یعنی لیفٹ سائڈ کو فولڈ کر کے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیٹھنے کی پوزیشن ہے. اور اس دوران, سجدے کے دوران جو بیٹھنے کی دعائیں ہیں, بلکہ ہم نے سجدے کی دعائیں تو دیکھی ہی نہیں ہیں, وہ پیچھے گزر گیا چیپٹر, یعنی سجدے جیسے ہم نے رکوع کی دعائیں دیکھی ہیں, اسی طرح سجدے کی بھی دعائیں اللہ کے نبی سے ملتی ہیں. مثلا سبحان ربی الاعلی تین دفعہ پڑھنا, سبحان ربی الاعلی وبحمدی ہی پڑھنا, تیسری دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. چوتھی دعا ہے سبوہن قدوسن رب الملائکتی والروح، یہ رکوع میں بھی تھی، دونوں جگہ چلے گی۔ یہ اگلی دعا جو میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی، اور جب واقعی بندہ اپنے کسی گناہ کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھ سکتا ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ واخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اے اللہ، میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، یعنی پچھلی زندگی کے کیے ہوئے یا جو میں آئندہ کروں گی، ظاہر اور پوشیدہ، تمام گناہ بخش دے۔ اب بتائیے، یہ سوچ کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اور رسمی نماز میں کوئی فرق ہوگا؟ زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ پھر سبحانکا وبحمدی کا لا الہ الا انتا، اور ایک اور دعا جو بڑی پیاری دعا آپ میں سے بہت ساروں کو آتی بھی ہوگی، اللہ کے نبی سجدوں میں وہ بھی پڑھتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وان یمینی نورا وان یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعظم لی نورا۔ یہی دعا آپ فجر کی سنتوں کے بعد مسجد کی طرف جاتے ہوئے بھی پڑھتے تھے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میرے دل، میری بصارت اور سماعت کو ایمان کے نور سے منور فرما، میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے اور پیچھے، ہر طرف نور پھیلا دے، اور میری ہدایت کی روشنی کو بڑھا دے۔ مبالغہ پن ہے نا، ایسے جیسے والہانہ پن ہے، بندہ چاہتا ہے کہ بس اللہ نور السماوات کے ساتھ میرا تعلق جڑ جائے، کہ میری بھی زندگی میں روشنی آ جائے۔ پھر سجدے میں ایک اور دعا تھی، اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری رضا مندی کے ذریعے تیرے غصے سے، تیری عافیت کے ذریعے تیری سزا سے، اور تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی خود تعریف فرمائی۔ کتنی رازداریاں ہیں نا، راز و نیاز ہیں رب کے ساتھ، اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ایک اور دعا، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجهی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ، تیرے لیے میں نے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوا، میرے چہرے نے اپنی اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی اچھی صورت بنائی، اس کے کان اور آنکھ کو کھولا، بہترین تخلیق کرنے والا اللہ بڑا بابرکت۔ تو بہرحال ان میں سے آپ کو جو بھی دعا آسان لگے یا جو بھی آپ یاد کریں، اور دعاؤں کو منتر کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی روح کو سمجھ کے، اس کی سینس کو لے کے انشاءاللہ پڑھیں گے تو جو بھی چیز ہوگی اس کو کریں۔ اس کے بعد پھر جب آپ بیٹھتے تھے، جس طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں پوزیشن، تو سیدھا پاؤں کھڑا رکھتے اور الٹا پاؤں جو تھا اس کو لٹاتے جب تک پوری ساری ہڈیاں اپنے ٹھکانے پہ نہ آتی، آپ بیٹھے رہتے، اور اس کے دوران جو دعائیں پڑھی جاتی تھی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدنی ورزق۔ جو لوگ دو سجدوں کے بیچ میں کمر بھی سیدھی نہیں کرتے، وہ اتنی پیاری دعائیں جو ہیں اس کو مانگنے سے محروم رہتے ہیں۔ اس کیفیت کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے، اور مجھے روزی عطا کر۔ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگا، سب کچھ آپ نے اپنے لیے مانگا۔ اسی طرح خالی یہ بھی کہہ سکتے ہیں، رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں دوسرا سجدہ،
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى۔
جی، اب یہ دوسرا سجدہ بالکل ویسے ہی ہوا جیسے کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے نیکسٹ،
اللہ اکبر۔
یہ دیکھیے، یہ کیفیت، اس کو بھی ہمارے ہاں کافی اگنور کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت، دوسرے سجدے کے بعد دوبارہ ٹکنا۔ عموماً لوگ دوسرے سجدے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کھڑا نہیں ہونا، دوبارہ واپس بیٹھیے۔ اس میں جتنا دیر آپ چاہیں بیٹھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں جب جسم بھی تھوڑا بھاری ہوا، کمزوری بھی تھی، تو آپ اس موقع پہ پورا ٹکتے، اور جب آپ سمجھیں کہ اب آپ ایک رکعت کے بعد اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونے چاہتے ہیں، تو پھر آپ دوبارہ کھڑے ہوں گے، اور پھر وہی کیفیت، جیسے پہلی رکعت پڑھی ویسے دوسری پڑھیں گے۔ تو اس وقت کچھ نہیں پڑھنا، صرف مجھے تو اس کو دیکھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ یہ وہ جیسے آپ کو ایکسرسائز کر رہے ہیں نا، تو ایک دم آپ تھک کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کہ ذرا سانس سیدھا کر لے. یہ بالکل وہ کیفیت ہے, خاموش رہے جتنا مرضی بیٹھے, آپ کا دل چاہ رہا ہے آرام کرنے کو آپ آرام کرتے رہے. اور آپ دیکھیں جب ہم تھکے ہوتے ہیں اور ہم ٹانگیں موڑ کے اس کیفیت میں بیٹھتے ہیں تو واقعی ایسے ایک باڈی میں جیسے ٹانگوں بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے ایک پشنگ کی کیفیت آتی ہے. اب اس کے آگے دیکھتے ہیں, اب یہ تو دوبارہ نہیں کھڑے ہوں گے کیونکہ اب ایسے ہی ساری رکھتے ریپیٹ ہوں گی نا. اب اس کے بعد تشہد پہ آئیں گے, کریں
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
جی ابھی آپ یہاں دیکھیں کہ پہلے تو یہ بتائیں انہوں نے ابھی بیٹھنے کے بعد کیا پڑھا, لفظ بولیے جو انہوں نے بولے. ہم کیا بولتے ہیں؟ التحیات. یہ التحیات کسی زبان کا لفظ نہیں ہے, نہ اردو کا نہ عربی کا نہ پنجابی کا. التحیات یعنی اس کا پروناؤنسیشن ہے, آپ پڑھیں میرے ساتھ. التحیات التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہاں لفظ صحیح کرنا ہے التحیات. یہ التحیت ان کا جمع ہے. اور آپ دیکھیں اس میں قولی فعلی مالی بات, تحفوں کو کہتے ہیں تحیہ. کسی کو ملتے وقت جو سلام کرتے ہیں وہ ہوتا ہے تحیہ. تحیہ پہلے لوگ ہیا قلعہ کہتے تھے یا ہیا قلعہ, تم زندہ رہو سلامت رہو. تو بہرحال یہ پڑھنے کا انداز پہلے دیکھا. پھر دوسری چیز دیکھیے, آپ دیکھ رہے تھے انگلی, اس کو سبایا کی انگلی کہتے ہیں, یعنی یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا, اس انگلی کو حرکت کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے لیے سبابا کہتے ہیں اس انگلی کو, یعنی مختلف وقتوں میں کھڑی کرنا. تو ایسا پڑھے نا التحیات للہ, انگلی کھڑی اشہد ان اللہ مسل, یعنی جب کوئی نئی چیز شروع کریں ایک دفعہ انگلی کھڑی کریں روکیں. اور ہاتھ رکھنے کا طریقہ بھی آپ سمجھ لیں گے اس کے لیے انشاءاللہ تعالی, کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو جو رائٹ ہینڈ ہے نا, یہ کیفیت اگر آپ کو میرا ہاتھ دکھ رہا ہے, اس کو عربی میں 53 کا عدد کہتے تھے, 53. یعنی عربی کے لوگ, عرب لوگ جو ہے گنتی کیسے یاد کرتے تھے آپ کو پتا ہے؟ کاغذ پین تو ہوتے ہیں, یہ ہاتھوں کے ایکشن سے کرتے تھے, جیسے یہ ہے 1 2 3 4. تو 53 دکھانے کے لیے یہ کیفیت تھی. تو ہماری یہ رائٹ جو سیدھا ہاتھ ہوگا نا, یہ ہمارے اس شولڈر کے اوپر, یہ کیا ہے, نی کے اوپر اس طرح آئے گا. اور یہ انگلی تھوڑی تھوڑی بت اللہ اشد اللہ ربنا, پورے تشہد میں گاہے بگاہے کریں. صرف اشہد اللہ پہ اس کو کھڑا کرنا یہ مسنون نہیں ہے. اور یہ جو رائٹ لیفٹ سائڈ ہوگی ہماری, اس سے ہم نے پورا, جیسے ہم نے رکوع میں ہاتھ رکھا ہوتا ہے نا گرپ کی صورت میں, یہ ایسے مردہ سا ڈھیلا ڈھالا نہیں, اس طرح پورا کھول کے تو اس طرح سے ایسے رکھیں کہ جیسے اپنے شولڈر کو پکڑنے والی کیفیت ہے. اب اس میں آپ پہلے تحیات پڑھا, اب اس میں پڑھی آگے کریں.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اب دیکھیے کہ اس کے بعد یعنی سب سے پہلے التحیات, پھر درود شریف, اللہم صلی علی محمد, ان تو ہم پڑھتے ہی ہیں. اور مطلب معروف ہے. ایک اور درود بھی ہے, چھوٹا ہے اس سے لیکن ہمارے ہاں اتنا معروف نہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور ان دونوں کے بعد اگر تو آپ دوسری رکعت کا تشہد ہے نا, تو پھر ایک اور مغالطہ ہے ہمارے ہاں نمازوں میں جو مسٹیک ہے, ہم اتحیات کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں نا اشہادو کے بعد, لیکن درود شریف کے بعد کھڑا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کے بعد کھڑے ہوں گے, یہ تو ہو گیا دوسرا. لیکن اب آخری ہے تو اس کے بعد پھر دعائیں. یہ ہے وہ مقام جتنی زیادہ دعائیں مانگ سکے اپنے لیے مانگ لیں. اس وقت اللہ کے ساتھ آپ کا وہ تعلق جڑ چکا ہوگا کہ انشاءاللہ جو آپ کی نمازوں میں برکت دے گا. بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, آپ اپنی ذاتی طور پہ بھی مانگ سکتے ہیں. اور اس طرح یہاں مانگ کے تو پھر آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ سیدھی طرف, اور پھر السلام علیکم بائیں طرف. اور اس وقت سلام پھیرنے میں بھی ہمیں دیکھنا ہے پوری گردن, یعنی آپ کی چن جہاں تک آنی چاہیے, السلام علیکم اس طرح, اور پھر پورا ادھر جائے گا, یعنی کہ تھوڑا سا موڑ کے آپ چھوڑ دیں, یعنی پورا آخر تک جائیں گے, اور اسی طرح سے پھر آپ کی نماز پوری ہوگی. پہلے دور میں لوگ کیا کرتے تھے کہ سلام کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے تھے, السلام علیکم. تو اس کے اوپر پھر وہ آیتیں اتری کہ آپ نے کہا کہ تم اپنے ہاتھ نہ ہلاؤ جیسے گھوڑے کی دمیں ہلتی ہیں. آج کچھ لوگوں کو مغالطہ لگا, انہوں نے انہی حدیثوں کو رفع الیدین کرنے پہ روک لیا. اس پہ بہت لمبی بحث ہے, آپ پڑھیں گے خود اس بک میں کہ رفع الیدین جو لوگ نہیں کرتے وہ کیا دلائل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ کچھ بغلوں میں بت اٹھا کے لے جاتے تھے, کچھ ایسی باتیں آپ نے کبھی سنی ہوں گی, انشاءاللہ اس سب کے آپ کو دلائل ملیں گے. جی ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ آپ کو اس سے سمجھ. پھر اس کے بعد نماز پوری آپ کی جب ہو گئی تو اس کے بعد لائیے. جی سوال کیجیے. کیا مطلب؟ ہماری نظر سجدے کی جگہ پہ. ایک اور چیز جو اس پریزنٹیشن سے واضح نہیں وہ میں آپ کے لیے واضح کر دیتی ہوں. دیکھیے کہ دو طرح سے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے جو دوسری رکعت ہے جس کے بعد آپ نے کھڑا ہونا ہوتا ہے, اور ایک وہ رکعت ہوتی ہے جس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے. ان دونوں کے بیٹھنے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ایک طریقہ کار ہم نے ابھی دیکھا نا, سیدھا پاؤں کھڑا ہے اور الٹے پاؤں کو بٹھایا ہوا آپ نے, یہ وہ تشہد ہے جس کے بعد آپ نے کھڑا ہونا ہوتا ہے. یعنی جو دوسرا تشہد ہوگا اس میں آپ بیٹھیں گے کیسے کہ سیدھا پاؤں آپ کا کھڑا ہوگا اور الٹے پاؤں کو لٹا کے اس کے اوپر آپ یعنی اپنے آپ کو بٹھائیں گے. اس کیفیت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تورک. تورک جیسے ہمارے ہاں ایک تبرک کا لفظ ہے نا, اسی طرح کا ایک لفظ ہوتا ہے. نہیں, تبرک وہ ہوتا ہے جو آخری ہے. اس میں کیا کریں گے, آپ کے جو اس پاؤں پہ آپ بیٹھے تھے نا اس کو آگے نکال کے تو آپ زمین پہ بیٹھیں گے. تصور میں لائیں کہ آپ پاؤں پہ بیٹھنے کے جو پاؤں اندر کر لے, کیونکہ اس کیفیت میں بیٹھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. دبلے پتلے لوگ تو آرام سے بیٹھ جائیں گے, اور جو بےچارے زیادہ جسم مطلب وزن ہو چکے ان کے لیے مشکل ہے. تو پھر اس کے بعد پھر اس کو نکال کے پاؤں اندر اور آپ زمین پہ بیٹھیں گے, یہ ہوتا ہے آخری تشہد. اب دیکھیے کہ بعض دفعہ آپ کسی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں وہ تشہد میں, اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اب سر پہ کھڑے, اچھا تشہد میں شاید سلام پھیرنے والی ہیں, وہ بعد میں پتہ چلتا ہے وہ پھر کھڑی ہو گئی. تو آپ کا یہ مغالطہ کیسے دور ہو سکتا ہے؟ ان کے پاؤں سے دیکھ کے. جس رکعت کے بعد آپ نے سلام نہیں پھیرنا اس میں بیٹھیں گے تو بایاں پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھیں گے, اور سیدھا پاؤں تو ہر صورت میں کھڑا رہتا ہے. لیکن جس کیفیت کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے جو لمبا ہوتا ہے, جس میں دعائیں بھی پڑھنی ہے, جس میں آپ نے تحیات کے بعد درود بھی پڑھنا ہے اور باقی چیزیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ریلیکس ہو کے بیٹھیں. پھر آپ کا جیسے مطلب ہپس ہیں, باٹم پارٹ ہے, وہ زمین پہ لگے گا اور پاؤں جو ہے وہ اندر لگ جائے گا. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسان اپنی نماز کو پڑھ سکتا ہے. تو دعائیں اس موقع پہ جو ہیں وہ ایک ایک کر کے یاد کیجئے. صرف اس موقع پہ ربنا آتی نہ فی دنیا ہی نہیں, یا صرف آپ یہ کہہ لیں کہ رب اغفر لی ولی والدی, یا اکثر لوگ یہ پڑھتے ہیں, یعنی 25 سے زیادہ دعائیں. اور اس کتاب میں جو اس موقع کی دعائیں نا, یقین کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب پیدا کرنے میں بہت مدد دیں گی. اور ہماری نمازیں مجھے تو لگتا ہے پھیکی چائے ہیں, یا نمک کے بغیر کا کھانا، چینی کے بغیر چائے اور نمک کے بغیر کھانا، اللہ کے ساتھ تعلق جو دعاؤں کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے وہ مسنگ ہے انشاءاللہ. یہاں سے بس پھر یہ سمجھے کہ ہمارا یہ ٹاپک پورا ہوتا ہے. پھر ایک دو چیزیں جو بس آپ کو نماز میں فائدہ ہے کہ بچے کو اٹھا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. بچہ بہت رو رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، ماں کیا کرے، اٹھا لے، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے نبی خود اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں نماز میں جمائیاں نہیں لینی چاہیے، یوننگ کرنا جس کو بولتے ہیں، منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. آپ نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ منہ میں جاتا ہے اور ہا ہا کی آواز نکالیں تو اس سے تو وہ اور ہی خوش ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یعنی ایک اور چیز جو نماز میں ہے وہ کیا کہ نماز پڑھی فرض، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اہم سے مراد یہ کہ تھوڑا سا اس میں لوگ مغالتا ہوتا ہے. فرض پڑھی، پڑھے، اب آپ کو سنتیں پڑھنی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فرض پڑھتے فوراً جھٹ سے کھڑے ہو کے وہیں فرض نہیں، سنت نہیں پڑھنے چاہیے. دو چیزیں کر سکتے ہیں آپ، بیچ میں کچھ کلام یا جگہ تبدیلی، تھوڑے دیر بیٹھ کے ذکر اذکار جو انشاءاللہ اگلا چپٹر ہم کل کریں گے کہ نماز کا جس میں ذکر کی باتیں وہ کر لیں، اور نہیں ہے نا تو پھر آپ اپنی جگہ ہٹ کے دوسرے کو دے دیں. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں مسجد میں بھی لوگ جگہ بدل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر بیچ میں آپ کافی دیر بیٹھ گئے نا، کوئی اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں، کوئی بات ہو رہی ہے، یا آپ کچھ ذکر اذکار کریں، پھر اس کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر پڑھنے کے فوراً بعد آپ کھڑا ہونا چاہیں تو پھر اس کے لیے آپ جگہ بدل رہے ہیں. جی دونوں میں، جی دونوں میں، ہاں جی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر تھوک آ جائے نماز کے دوران کیا کی جائے، آف کورس اگر نیپکن ہے کچھ ہے، لیکن نہیں کوئی ایسی چیز تو کپڑے کے سلگا کے لیفٹ سائڈ پہ، یعنی مین کے جو بھی یعنی حالات ہیں، آج کل کی مسجدوں کی نوعیت فرق ہے، لیکن حکم یہی کہ اگر کسی کو مطلب تھوک آئے تو پھر اس کو لیفٹ سائڈ پہ اپنے پاؤں کے نیچے تھوکنا چاہیے. پھر اسی طرح اگر کسی کو نیند آئی ہوئی ہے بہت اور نماز پڑھ رہے پڑھنے لگے، تو آپ نے کہا نہیں پہلی دیر تھوڑی دیر لیٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے لیے استغفار کی بجائے بد دعا کرنے لگے. یعنی بالکل نیند کے غلبے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. قرآن پاک میں بھی یہ آپ حکم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. پھر اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ حکم آ گیا کہ قوموا للہ قانتین، کہ خاموش رہو. اور بعض لوگ سلام بھی کرتے تھے اور اشارے سے اس کا جواب بھی دیا جاتا تھا، بلکہ یہ بھی حکم ہے اس میں کہ نمازی زبان سے کچھ نہ کہ اگر کچھ کو سلام کر دے تو دائیں ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آج کے دور میں اتنی تو اب سمجھ آ چکی ہے لوگوں کو کہ کسی سلام کرنے والے کو نماز سلام نہیں کرنی، نماز پڑھنے والے کو. اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات ہے، غلطی ہو جائے نماز میں تو کیا کریں؟ سجدہ صحب کہتے ہیں اس کو، بعض لوگ اس کو سہو پڑھتے ہیں، سہو نہیں ہوتا، صحب، صحب ان صحبن، جان کے کوئی غلطی کرنا. اب اس میں دو تین چیزیں ہیں، رکعت کا شک ہے تین پڑھی ہیں کہ چار پڑھی ہیں، اور ذہن کہیں اور سوچ رہا ہوتا ہے تو پھر واقعی غلطی بھی لگتی ہے، اور جب ایک ہی طرح کی رٹی رٹائی نماز ہے تو غلطی لگتی لگتی ہے. پہلا اس کا علاج تو یہ کہ آپ رکعت صورتیں بدل کے پڑھیں، ایک میں ایک صورت پڑھ رہے ہیں تو دوسرے میں دوسری پڑھیں، تیسرے میں تیسری پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. لیکن بالفرض اگر کوئی ایسا ہو جائے تو کیا کرے؟ سوچے کتنی پڑھی ہے، شک کو چھوڑ دے، یقین پر اعتماد کرے تین پڑھی ہیں تو پھر اٹھیں ایک اور پڑھیں، چار پوری کر لیں. یا آپ کو لگ رہا ہے نہیں میں نے چار پڑھ لی ہیں، اب اس پہ دل جم گئے تو نتیجہ کیا ہے کہ جب نماز پوری ہو جائے پوری نماز پڑھے، سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر دے جیسے کرتے ہیں، اور وہ سجدے بس اس میں کوئی رفع الیدین نہیں، کچھ نہیں، اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جائیں، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، جو بھی آپ کہتے ہیں وہ کھڑے ہوں، پھر دوبارہ پڑھیں اور سلام پھیر دیں. میں نے کل ہی کسی کے ساتھ نماز پڑھی اور انہوں نے ایک دو دن پہلے ایک رکعت ایک سلام پھیر کے پھر سجدے صحو کرنا، یہ درست طریقہ نہیں ہے. پورے نماز کے اندر ہی اپنی غلطی یاد آ جائے تو سجدہ سلام پھیرنے سے پہلے دو رکعت دو نفل یعنی سوری دو سجدے کریں اور سلام پھیر لیں. آپ نے فرمایا کہ یہ سجدے جو ہیں شیطان کی ذلت کا باعث بنتے ہیں. اس نے کیا سوچا تھا کہ میں اس کی ایک رکعت کم کراتا ہوں، اس کو کیا پتا تھا کہ بندے نے دو سجدے اور کر لیے. اور میں جو چیز محسوس کرتی ہوں کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے سجدے سے ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے وہی جیلسی ہے نا کہ اس کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا اور اس نے اس کو نہیں مانا، اور انسان کو دیا گیا اور انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو سجدے کو مان لیتا ہے. لیکن بہرحال اس کے علاوہ جو باقی چیزیں سجدے کی ہیں، سجدہ صاحب کی، وہ درست نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نماز میں نہیں یاد آتا، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یاد آتی ہے اپنی غلطی، اس کے لیے بھی آپ دوبارہ بیٹھیں اپنی جگہ پہ، دو سجدے کریں اور سلام پھیر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اس میں آ جائیں گی جو آپ کے لیے ہوگی. ایک دفعہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ آپ نے بات بھی کر لی، بعد میں لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آج آپ نے تو 3 رکعت پڑھی یا آج آپ نے 5 پڑھا دی، عصر کی نماز تھی، 3 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر لیا، گھر بھی پہنچ گئے، پھر ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ نے تو آج 3 پڑھے، کہا اچھا، واپس گئے، دوبارہ آپ نے پھر 1 رکعت اور پڑھائی اور اس کے بعد 2 سلام پھیرا اور 2 سجدے کیے، پھر سلام دوبارہ پھیرا، اب نے کہا میں بھی انسان ہوں، میں بشر ہوں، میں بھول جاتا ہوں، تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو، اور اصل میں یہ دین سکھانے کا طریقہ بنا کہ جس کی وجہ سے لوگ پھر اس چیز کو مان رہے. اسی طرح ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے 5 رکعتیں پڑھا دی، تو پھر اس کے بعد جب آپ کو بعد میں پتہ چلا تو آپ نے پھر 2 رکعت 2 نفل پڑھائے. تو الحمدللہ آج ہمارا یہ ٹاپک پورا ہوا، اللہ کرے کہ ہماری نمازیں زندہ ہو جائیں. ابھی تو صرف نمازوں کے ہم نے فقہی پہلو یا کچھ مسائل دیکھے ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ نماز کی روحانیت اور اس کی اسپرچویلٹی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ ان میں سے کوئی ایکشن بھی بے مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم بس ایک اٹھک بیٹھک کریں، بلکہ اپنے رب سے ایک قرب پیدا کرنے کی کیفیت، ایک تعلق پیدا کرنے کی کیفیت ہو، اور جب تعلق والی نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا تو اس کا اثر پھر زندگی میں بعد میں بھی آتا ہے. کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور منکر سے بچاتی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہو. جی یہ لکھتی ہیں کہ آئی ڈو دی جماعت بٹ آئی ہیو 2 daughters اینڈ 1 son از 5، سو وی اسٹینڈ ٹوگیدر آلسو، مائی ڈاٹر وانٹس ٹو امامت، شی از 10. جی دیکھیے بچہ 5 سال کا ہے تو پھر تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ سارے ہی ایک لائن میں کھڑے ہوں گے، آپ بیچ میں ہوں گی تو بچے ساتھ میں ہوں گے، آدھے ادھر اور آدھے ادھر. بیٹے کو رائٹ سائڈ پہ کر لیں. اور آپ کی 10 سال کی بچی اگر اس کو نماز صحیح آتی ہے، سطر اور حجاب کی ساری کیفیات ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی جماعت کرا سکتی ہے. کین وی ڈو 2 سورہ؟ جی بالکل 2 سورتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ناؤ مائی سن 7 ایئرز واچنگ اینڈ ناؤ ہی سیز آئی پرے صلات سلولی، الحمد للہ، گڈ، الحمد للہ. ہینڈ کتنا اوپر اٹھایا جائے گا رب الیدین کرتے ہوئے ایئر تک؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دونوں طرح آپ کرتے تھے، کانوں تک بھی اٹھاتے تھے اور سیدھا شولڈر تک بھی رکھتے تھے، لیکن جو کانوں میں انگلیاں ڈالنے والی کیفیت ہے نا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی یہ ضعیف روایت ہے. کین وی ڈو مور دین 1 سورت ان اقامت ان اقامہ آفٹر سورت؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. ون آف دا فیمس ٹی وی جمعہ پروگرام مفتی صاحب سیڈ دیٹ اف سم ون اوپن ہز ہیڈ مور دین 3 times دین نماز بریکس. مجھے سمجھ نہیں کہ سر کو اوپر کرنے سے کیا مراد. اوپن مین یوز ہز ہینڈ فار اینی تھنگ پر دین نماز. دیکھیے جان بوجھ کے تو کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کو خارش ہو جاتی ہے یا سنیزنگ ہوتی ہے یا سر سے کپڑا ہل گیا تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ایکٹیویٹی سے فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنا دے اور ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کر سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا طیبات، جی آج ہم نے بہت خوبصورت لیسن پڑھا، جب باجماعت نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا اور نماز کو ڈیٹیل میں دیکھا. تو جی نماز کس نماز اس مسجد میں ادا کی جائے جس میں اذان دی جاتی ہے. اگر باجماعت نماز نہیں پڑھو گے تو سنت چھوڑ دو گے. اگر نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو کیا انجام ہوگا؟ آپ بتائیں جی کیا انجام ہوگا اگر نبی کی سنت چھوڑ دیں گے تو؟ گمراہ ہو جائیں گے. اچھا صحابہ کہتے ہیں کہ کھلے منافق کے سوا سب باجماعت نماز پڑھتے تھے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں اپنے گھر کے مردوں کو جی موٹیویٹ کرنا ہے کہ نماز باجماعت پڑھنے کی پڑھیں. جی جی عورتوں کے لیے باجماعت نماز کا کیا حکم ہے؟ جی جماعت گھر میں بھی کر سکتے ہیں اگر مسجد نہیں جا سکتے، لیکن جماعت میں پڑھنے کی کوشش کی جائے. عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں یا گھر پر پڑھیں؟ عورتیں پڑھ سکتی ہیں. عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد جانے کی کا کیا حکم ہے؟ نہیں، خوشبو نہیں لگا سکتی. اچھا، جو شخص اذان کی نماز سنے مسجد میں جماعت کے لیے نہ پہنچے اور گھر میں نماز پڑھے، کیا اس کی نماز قبول ہوگی اگر اسے کوئی عذر بھی نہ ہو؟ نہیں ہوگی. جی صفوں کو سیدھا کرنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہوتا ہے. صفوں کا ٹیڑھا پن کس چیز کو دعوت دیتا ہے؟ اگر صفیں ٹیڑھی ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باہمی پھوٹ پڑ جاتی ہے، دلوں میں کے اختلاف اور باطنی قدورت بڑھ جاتی ہے. اچھا، ایک امام اگر مسٹیک کرے تو کیا لقمہ دیا جا سکتا ہے؟ جی اختلاف ہوتا ہے. جی ہاں، لقمہ دیا جا سکتا ہے. تو مرد حضرات کیسے دیں گے؟ کیسے اس کی تصحیح کریں گے؟ سبحان اللہ کہیں گے. اور خواتین تالی بجائیں گی. جی ماشاءاللہ. اگر عورت امامت کرائے تو کیا وہ کرا سکتی ہے عورتوں کی؟ جی کرا سکتی ہے. تو کیسی کھڑی ہوگی؟ آگے کھڑی ہوگی یا صف میں کیا پوزیشن ہوگی عورت کی جب اگر وہ امامت کروائے گی؟ لیکن ساتھ کھڑی ہوگی، مڈل میں. جی اچھا، شام کی نماز کا وقت اگر کھانا تیار ہو تو پہلے آپ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے یا کھانا کھائیں گے؟ جی کھانا کھائیں گے. جی مردوں کی صفوں میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بہتر پہلی صف ہے اور سب سے بری آخری صف ہے، اور عورتوں کی صفوں کا کیا معاملہ ہے جب آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ جی بیسٹ جو ہے لاسٹ ون ہے، اور سب سے بری پہلی صف اور سب سے بہتر آخری صف ہے. اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہو تو کیا آپ دوسری صف شروع کر سکتے ہیں؟ اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہے نہیں کر سکتے. نابالغ بچہ اگر علم میں زیادہ ہو تو اسے کیا امام بنایا جا سکتا ہے؟ جی اسے امام بنایا جا سکتا ہے اس کے علم کی وجہ سے. اچھا ایک اور چیز ہے، ان اماموں پر وبال ہے جو نماز پڑھانے میں خطا کی، رکوع یا سجود میں جو ہے پورا نہ ادا کیا، تو ان کے پیچھے پڑھنے والے نمازیوں کا کیا ہوگا؟ انہیں بھی وبال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انہیں ثواب مل جائے گا. اگر آپ جماعت میں جاتے ہیں مسجد میں، اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، جب آپ مسجد میں انٹر ہوئے تو جماعت شروع ہو چکی تھی، تو آپ جماعت میں کیسے داخل ہوں گے؟ اللہ اکبر کہہ کر جہاں سے امام جی جیسے ہی سٹارٹ کر دیں گے اور سلام امام جی تکبیر کے بعد جوائن کرنا ہے. جی اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز کو جہاں ہے نمازی وہاں سے شروع کر دینا، اور جب امام سلام پھیرے گا تو آپ کیا سلام پھیریں گے؟ نہیں پھیریں گے، بلکہ آپ اپنی نماز کو مکمل کریں گے. جی تو آپ استاذہ نے اس کی بڑی اچھی ٹپ بتائی کہ آپ نے اپنی رکعت کو کیسے کمپلیٹ کرنا ہے، کیا چیز کاؤنٹنگ میں آپ نے دیکھنا ہے، کہ جیسے کہ سورہ فاتحہ کی کاؤنٹنگ. جی سورہ فاتحہ سے آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے کہ آپ کی چار سورہ فاتحہ ہو جانی چاہیے اگر چار فرض پڑھ رہے ہیں تو. جی سورہ فاتحہ کی کاؤنٹنگ سے آپ نماز کو مکمل کریں گے. اگر فرض نماز پڑھ چکے، امام کے ساتھ جماعت ہو چکی ہے، اگر کچھ لوگ آتے ہیں تو جنہوں نے فرض نماز پڑھی ہے ان میں سے کوئی شخص ان کے لیے امام بن سکتا ہے، امامت کرا سکتا ہے ان کی نئے آنے والے لوگوں کی؟ جی کرا سکتا ہے. تو اس کی نماز پھر کیسے کاؤنٹ ہوگی، کیونکہ اس نے تو پہلے فرض پڑھ لی، اب کیا ہوگی؟ جی اب نوافل میں کاؤنٹ ہو جائے گی. کیا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. اور سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر آپ نے رکنا ہے، جب پہلی آیت پڑھیں تو اللہ کی الہویت اور ربوبیت کا اقرار کریں تو اللہ کے جواب کا بھی انتظار کر رہے ہیں. جب اس کے رحمان اور اس کی رحمانیت کا اقرار کریں تو پھر بھی جواب کا انتظار کر رہے ہیں. اسی طرح جب آپ اس کی ملوکیت کا اقرار کریں تب بھی جواب کا انتظار کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اور اس سے ہماری نماز میں خشوع بھی بڑھتا ہے. اچھا ایک چیز اور ہے, رفع یدین. رفع یدین کب کب کرنا ہے, کتنی دفعہ کرنا ہے؟ جی جب نماز شروع کریں گے تو تکبیر تحریبہ کہیں گے, رکوع میں جانے سے پہلے کریں گے اللہ اکبر کہیں گے, رکوع سے اٹھیں گے تو آپ جو ہے ہاتھ اٹھائیں گے, اور پھر اس کے بعد اگر دو رکعت نماز تھی تو تشہد پڑھنے کے بعد جب تھرڈ رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر بھی آپ ابتدا اللہ اکبر کر کے یعنی رفع یدین کریں گے. رکوع میں ہماری پوزیشن کیا ہونی چاہیے, پیٹھ کی پوزیشن, پیٹھ کیسی ہونی چاہیے ہماری رکوع میں؟ جی پیٹھ کی پوزیشن بالکل سیدھی رکھنی ہے, سر کو پیٹھ کے برابر, یعنی سر نہ تو اونچا ہو اور نہ نیچا ہو, اور دونوں ہاتھوں کا کیا ہونا چاہیے, دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھنی ہے, اور دونوں ہاتھوں کو تان کر رکھنا ہے, ذرا خم نہ ہو. ٹھیک ہے, گھٹنوں کو کیسے پکڑنا, مضبوطی سے یا بس ایسے ہی جو ہے سستی میں اور کاہلی میں پکڑ رہے ہیں؟ مضبوطی سے تھامنا ہے. نماز کی چوری کیا ہے؟ رکوع سجود یا قیام مکمل نہ کیا جائے. جی سجدے کے احکام دیکھتے ہیں کہ سجدے کے کیا احکام ہے. ہاتھ انگوٹھوں سے گھٹنوں سے پہلے رکھنے یا گھٹنے پہلے رکھنے؟ جی پہلے ہاتھ رکھنے ہیں. اور سجدے میں پیشانی اور ناک کو کہاں رکھنا ہے؟ ناک ٹچ ہونی چاہیے زمین کے ساتھ یا نہیں ہونی چاہیے, یا پیشانی ٹچ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جی ناک اور پیشانی زمین پر ٹکانی ہے. سجدوں میں دونوں ہاتھ کیسے رکھنے ہیں, کندھوں کے برابر رکھنے ہیں اور کانوں کے برابر بھی رکھنا جائز ہے. جی پاؤں کی انگلیوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جب سجدہ کر رہے ہیں تو پاؤں کی انگلیاں کس طرح ہونی چاہیے؟ پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھنے ہیں, اور دونوں قدم بھی کھڑے رکھنے ہیں, ایڑیوں کو ملائیں گے, اور سجدے میں کوہنیاں کا کیا کریں گے, زمین پہ ٹکی ہونی چاہیے بالکل پھیلی ہوئی یا نہیں, بلکہ زمین سے اونچی رکھیں گے؟ اچھا کن سات ہڈیوں پر سجدہ کیا جاتا ہے؟ جی جلسہ استراحت کیا ہوتا ہے؟ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب آپ کی رکعت پوری ہوئی, پہلی رکعت پوری ہو چکی, تو دوسری رکعت کے اٹھنے سے پہلے آپ جلسہ استراحت کے لیے بیٹھیں گے. اور سجدہ سہو کیا کب کیا جاتا ہے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ, سب نے بہت اچھا غور سے سنا, اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھا ٹاپک تھا ہماری جو نماز میں یا جو جماعت میں ہماری جو مائنر مسٹیکس ہو جاتی ہیں, اللہ تعالی ہم نے بہت اچھا موقع دیا کہ ہم انہیں فکس کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم نے یہ دعائیں بھی یاد کرنی ہے جو آج ہم نے سیکھی ہیں, اور اپنی نماز کو بہتر سے بہترین بنانا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا چھوٹے عمل بڑے ثواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چلیے پانچویں چیز, یہ بھی بڑی پیاری ہے, اور وہ کیا ہے, رات کو سورت بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھنے پر پوری رات قیام کا ثواب ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیات رات کو پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہیں. امام نووی جنہوں نے حدیث کی شرح لکھی ہے وہ کیا اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے, کافی سے کیا مراد ہے, کافی ہے. کہتے ہیں اس کا مراد ہے کہ قیام اللیل سے وہ دو آیتیں کفایت کریں گی. وہ دو آیتیں ہیں پڑھ لی ہیں تو اب بے شک وہ رات کو قیام نہ کرے، انشاءاللہ یہ اس کے اکویلنٹ ہو جائیں گی. دوسری اس کی تفسیر کی گئی کافی کی، کیا ہے کہ شیطان سے کافی ہو جائیں گی، یعنی شیطان اس بندے کو بہکا نہیں سکے گا. اور اسی طرح سے تیسری اس کی تفسیر کی گئی کہ اگر آسمان سے کوئی آفت اترتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب ہے، چوری چکاری، تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی وجہ سے اس کو اس سے بچا لے گا. اور ہو سکتا ہے اللہ یہ سارے ہی فائدے دے دے، اس کو کیا مشکل ہے، وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو غنی ہے. کتنی آسان ہے یہ دو آیتیں، کس کس کو آتی ہیں، چلے سب مل کے پڑھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
جزاک اللہ خیر. ویسے آپ پڑھتے ہیں رات کو؟ آپ کو پتا ہے کہ صبح شام کی دعاؤں میں بھی یہ چیز ہے اور رات کے سونے کے اذکار ہیں. آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بظاہر ہمیں بہت آسان لگتی ہیں، لیکن شیطان ان کو بھی مشکل کر دیتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ چھوٹا سا عمل ہے نا، فرض نماز کے بعد بات کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا، کہیں نہ کہیں وہ بھی آئے گی چیز. کتنی دیر لگتی ہے، لیکن آپ دیکھیں نماز پڑھنے کے دوران کوئی ایسا خیال اور وسوسہ آئے گا کہ ہم فرض پڑھتے سلام پھیری چلو کھڑے ہو کے بھاگ جاتے ہیں، وہ وقت گزر گیا. یا کوئی ہمارے سر پہ سوار ہوتا ہے، چابی کدھر ہے، یہ کدھر ہے، وہ کدھر ہے، اپنے آپ کو ادھر سے ادھر ہم کرتے رہتے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کے ثواب اور اس کے اجر کے لیے تیار کرے. آپ دیکھیں دنیا میں کہیں سیل لگتی ہے تو لوگ دور قریب سے وہاں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 100 والی چیز 10-20-25 کی مل جائے گی. اگر یہ چھوٹے عمل بھی ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ تو اصل میں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں آپ کو سیڑھیاں بتا رہی ہوں اوپر چڑھنے کی. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام خود اپنے اندر بھی لائیے. یہ مت سوچئے کہ ہر بات ہم نے اب دوسروں کے لیے سننی ہے اور بچوں کو ہی کرانی ہے. آج سے آپ اور میں اس پہ تیار ہو جائیں, ہمارے بچے اور ہماری نسلیں کہیں گی ہم نے شروع سے ان کو ایسا کرتے دیکھا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس کا فائدہ ہوگا.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتح امین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین عافیت سے رکھے. خوبصورت دن اور خوبصورت ٹریننگ سیشن الحمدللہ. اس میں ہم اپنے لیے عمل کی باتیں لے رہے ہیں. کل کی چھوٹے عمل اور ثواب بڑا, اس پہ کل کی آیات پہ آپ لوگوں نے کل کا عمل کیا؟ آپ لوگوں نے کسی نے کل ہمارا تھا نا کہ 100 آیات. جی الحمدللہ. اور اس کے لیے اگر ہم عادت بنا لیں گے اسی طرح جو روز عمل دیکھیں گے اور سنیں گے تو اس پہ عمل کرنے کی, تو ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان تک ہماری ایک اور تیاری بھی ہو جائے گی کہ ہم رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو اس روٹین میں لے آئیں گے کہ ہم اپنے سارے کام سونے سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی ان کو اپنانا شروع کر دیں گے. اور اسی سلسلے میں آج ہم نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پوری رات قیام کا ثواب ہے. تو ہمارا دل کتنا کرتا ہے نا کہ ہم کوئی ایسی عبادت کریں جو ہمیں کرنے کی میں وقت بھی کم لگے اور ہم اس کا اجر بھی زیادہ پا سکیں. تو الحمدللہ یہ بہت خوبصورت عمل ہے اگر ہم اس کو ایک دفعہ اپنی روٹین میں لے آئیں گے. اگر یہ آیات یاد نہیں ہیں تو ان کو دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیں, اور اگر یاد ہیں تو پھر ان کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ کے سوئیں. آیت الکرسی اور یہ دو چیزیں ہمیں کیا کرتی ہیں؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھنا کیا کس چیز پہ کفایت کریں گی؟ بعض دفعہ ہمیں پڑوسیوں کے شہر سے بھی ڈر لگتا ہے, باہر کے لوگوں سے بھی. جی پوری رات کا قیام بھی ہے, شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس سے بچ جائیں گے, ہر طرح کی آفات سے بھی بچ جائیں گے اور سب چیزوں کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو پھر ہمیں ان کو اپنے عمل میں لے کے آنا انشاءاللہ. آسمان سے کوئی آفت اترتی ہے تو یہ آیات اس کے لیے کافی ہیں. جیسے کبھی کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ بارش ہوتی ہے اور تھنڈر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے, تو جب آیت الکرسی اور یہ آیات پڑھی ہوں گی تو پھر یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے بچا لے گا اور اس میں ہر چیز شامل ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو, صرف دو آیات ہیں اور جب ہم ان کے میننگس کے ساتھ یاد کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یاد کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا. تو آپ سب یاد کریں گے نا اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ. ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں, کتاب الصوم. اس میں دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اگلا باب دیکھیں گے. الحالات التی لا یکرہ فیہا الصوم, وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. کون سے والے؟ پہلی بات, بھول چوک سے کھا پی لینا روزے کو توڑتا ہے نہ مکروہ کرتا ہے, یعنی نہیں ٹوٹتا. دلیل, ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا, نبی اکرم نے فرمایا, جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. کیا پتا چلا؟ بھول کے کھایا تو روزہ پورا کرے,
لیکن اب یہ نہیں کہ یاد آ گیا تو بھی کھاتے رہے. وہ کہتے نا کہ پہلے بھولے تھے اب بھولے بن گئے. اچھا مجھے یہ بات پڑھتے ہی اپنا ایک بڑا یعنی ایک بڑا خوبصورت تجربہ یاد آتا ہے. بہت پہلے کی بات ہے, میں جب پڑھتی تھی کالج میں تو میں سائنس اسٹوڈنٹ تھی, اور یہ تو اللہ کا کوئی فیصلہ تھا کہ میں اس وقت قرآن پڑھا رہی ہوں, ورنہ مجھے ڈاکٹر بننا تھا. تو گرمیاں تھی بہت, مجھے یاد ہے جون جولائی کے روزے ہوتے تھے, ہمارا پریکٹیکل تھا اس دن کیمسٹری کا, اور آپ کو پتا ہے کہ کیمسٹری میں سب ایسڈس, اور ہم لوگ بالکل آرگینک یعنی ایکسپیرئنس ایسے کرتے تھے. لیب لیبورٹری میں کئی گھنٹے کا ایکسپیرئنس تھا, کہیں آگ جلاتے تھے کہیں کچھ کیا کچھ ہوتا تھا. تو خیر میرا روزہ تھا, روزہ ہی رکھنا تھا میں نے. تو پھر کیا ہوا کہ وہاں میں بیچ میں وارڈنس پھر رہی ہوتی ہیں نا پانی پلانے کے لیے, حالانکہ رمضان تھے لیکن پتہ نہیں وہ کیوں پھرتی ہوں گی. وہ پھری, میں نے ایک دفعہ پانی پیا, آرام سے پیا, دوسری دفعہ پیا, پورے 3 گھنٹے میں نے کئی بار پانی پیا. اور جب آخری دفعہ پینے لگی, جب وقت پورا ہو گیا, پھر خیال آیا کہ میرا تو روزہ تھا. تو پھر میں نے کہا یہ مجھے اللہ نے پلایا. تو اگر میں خود ہی چھوڑ دیتی کہ نہیں نہیں میرا روزہ ہے اور میں روز نہیں رکھتی, بڑا مشکل ہے آج کا دن, بڑا پریکٹیکل ہے, تو پھر مجھے یہ بونس نہیں ملتا نا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن جوں ہی یاد آ جائے پھر چھوڑ دیں, پھر دوبارہ نہیں آپ اس کو کر سکتے. ہوں اور ایسے باتوں بھی انجوائے کرنا چاہیے. میں کو ہائے مکروہ ہے, ہائے میرا روزہ خراب ہو گیا, ایسا ہو گیا, نہیں, میں تو خوش ہوں میرے اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا, اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ایسا کیجیے, میں تو خوشی سے ایسے کاموں پہ تیار ہوں. تو آپ جیسا اللہ تعالیٰ سے گمان کریں گے وہ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے. مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. دلیل, عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ گن نہیں سکتا. اسے بخاری نے روایت کیا, کیونکہ تھوڑا سا ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس میں بھی, تو روزہ نہیں ٹوٹتا. جی ٹوتھ پیسٹ کا مسئلہ جو ہے اس کا, دیکھیے کوئی چیز آپ اندر نہ نکلے پہلی چیز ہے, صرف منہ کے اندر ٹیسٹ جانے سے روزہ براہ راست نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس ٹوتھ پیسٹ اس کے گلے میں چلی جاتی ہے اور حلق میں اترتا ہے اس کا ٹیسٹ, تو اوائڈ کرنا چاہیے. آپ کہتے نہیں پھر بھی باس آتی ہے منہ میں, بڑا آسان سا طریقہ اس کا ہے, پہلے سے جس برش کے ساتھ آپ پیسٹ لگا کے کرتے ہیں نا, اس کو پانی سے گیلا کر کے کر لیں, ہلکی سی خوشبو پھر بھی ہوتی ہے. مسواک ہے اس کے اوپر آپ ہلکا سا لگا لیں, پوری بھر کے منہ بھر کے نہ لگائیں, ٹھیک ہے. اسی سے پھر یعنی اور بھی کوئی چیزیں ایسی ہیں جو آگے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. یعنی اندر اگر کچھ نہیں جا رہا آپ کے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. گرمی کی شدت سے روزے دار سر میں پانی بہا سکتا ہے, اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. دلیل, حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. تب سر پہ بھی جا رہا ہے, اگر کلی بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا, کیونکہ جب بندہ بہت زیادہ عقل پرست ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے نہیں دیکھو میری تو سکن میں پورز بھی ہیں, اب ان پور سے پانی اندر جائے گا, پھر میرے سر کی کھال جو اسکل اس کے اندر بھی پورز ہیں, تو اندر کچھ بھی گیا تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کچھ بھی اندر جائے تو ٹوٹتا ہے, پھر تو آپ سانس لیں گے تو بھی روزہ ٹوٹا, آکسیجن تو اندر جاتی ہے نا. اس طرح کی مطلب شدت نہیں برتنی چاہیے. اسی پہ بات کر لیتی ہوں کیونکہ آگے آ رہی ہے. یعنی جیسے یہ بات کر رہے تھے نا ہم کہ روزے کے مسواک اور ٹیسٹ کی بات ہے, اسی پہ لپسٹک کا مسئلہ بھی سمجھ لیں, کیونکہ الگ سے کریں گے تو پھر آپ اس کے ساتھ نہیں نوٹ کر پائیں گے. مس لپسٹک کا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی لپسٹک کا تو مسئلہ چھوڑے, میرے ساتھ کسی نے ایک بار یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا, انسیڈنٹ کہہ لیں بلکہ اس کو آپ, کہ ایک درس میں تھی میں, تو رمضان کی ایک بات ہو رہی تھی, تو کسی نے کہا کہ لپسٹک لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو میں نے کہا کہ نہیں ٹوٹتا. تو ایک عورت ہی کہیں گی لیکن اس کے لیے تو مرر دیکھنا پڑتا ہے نا, ہے, میں نے کہا پھر, تو کہتی وہ شیشہ دیکھنے سے بھی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی اب یہ حساب لگا لیں کہ یہ ہماری مطلب وہ قوم ہے کہ جس کو علم سے کوئی شغف نہیں اور صرف ہر ایک کو مسئلے سلانے کی بات ہے, تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ لپسٹک سے ایز اٹ از نہیں ٹوٹتا, بلکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنے ہونٹوں پہ تیل لگا لیتے تھے تاکہ لوگوں کا ان کا روزے دار ہونا نہ سمجھے. ہم روزے کا روزے دار ہونے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ آوازار. کس کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ آوازار کیا ہوتا ہے؟ بیزار, پٹکے ہوئے, ہائے روزہ, ہائے روزہ, روزہ روزہ. اور کچھ خواتین تو ماتھے پہ رومال بھی باندھ لیتی ہیں, سر پہ دوپٹہ کیا باندھتے ہیں, وہ پٹکا سا جو باندھ لیتے ہیں, تیوری چڑھی ہوگی اور روزہ روزہ روزہ. دیکھیے کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ روزے سے, یہ بندے کے رب کے معاملے کی بات ہے. بعض لوگ روزہ رکھ کے سارے لوگوں کے گھر والوں کی مشکل میں ڈالتے ہیں, آپ بلکہ اس نیت سے اپنے آپ کو فریش دکھائیں, کہ کوئی بات نہیں ہے. ہاں صرف اگر کسی کو یاد ہے تو وہ کھا لیتے ہیں, کچھ لوگ لپس ہونٹ چباتے رہتے ہیں. اب اس سے اگر اندر ٹیسٹ جا رہا ہے غلط ہے وہ تو ویسے ہی اچھی بات نہیں ہے, لیکن ایز اٹ از صرف اس طرح کچھ میک اپ کرنے سے نہیں ٹوٹتا. جی اگلی بات کیا ہے کہ روزے کی حالت میں مزی خارج ہو یا احتلام ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے, نہ مکروہ ہوتا ہے. اب یہ ٹوٹتا ہے کو نا آپ پلیز اپنے بکس میں نہ لکھ لیں, ورنہ آپ میں سے کچھ ماشاء اللہ یہ سوچ لیں گے کہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن مکروہ نہیں ہوتا, تو ایسا نہیں ہے, نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. دلیل حضرت ابن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے نہ ٹوٹتا ہے نہ جسم سے خارج ہونے سے ٹوٹتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا, یعنی کوئی سیکریشن, اب ہوا خارج ہو سکتی ہے جسم سے, ریسٹ روم میں انسان جاتا ہے, اسی طرح جسم سے کوئی سیکریشن آتی ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. سر میں تیل لگانے, کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا, تھوک نکلنا اور مکھی کے حلق میں جلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. روزے دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پر رکھ سکتا ہے, اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ان سب کے دلائل سن لیجئے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے. کیا بتا اس سے چلتا ہے کہ اپنی حالت ٹھیک ٹھاک رکھو, بالکل لوگوں کو بیمار نہ دکھو تم. ہاں پھر حضرت حسن فرماتے ہیں, روزے دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں, بشرطے کے حلق تک نہ پہنچے. نیز روزے دار سرما بھی لگا سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, روزے دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو کوئی حرج نہیں. حضرت عطا نے کہا, روزے دار اپنا تھوک نکل سکتا ہے. حسن رضی اللہ عنہ نے کہا, اگر مکھی روزے دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں. اس سے لگتا ہے نا کہ ایسے شوشے اٹھتے ہوں گے, تبھی تو ان کے جواب جو ہے وہ دیے جاتے تھے. اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے, البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے. دلیل ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. عائشہ نے بیان کیا, میں گواہی دیتی ہوں رسول اللہ احتلام کے سبب سے نہیں, یعنی اپنے کلیئرٹی کی واضح کی بات کہ احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جمع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے, بعد میں نماز فجر سے پہلے غسل فرماتے, پھر ہم دونوں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے. یہ بھی آپ کی زوجہ محترمہ تھی اور انہوں نے بھی یہی بات کہی. اسے بخاری نے روایت کیا. دوسری دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح کا وضو فرما لیتے. اسے مسلم نے روایت کیا. ہمارے ہاں اس مسئلے میں بھی بہت افراط اور تفریط ہے. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ انسان پہ کوئی ایسی حالت غسل کی ہے اور آپ کے اس وقت میں اتنی گنجائش ہی نہیں کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کا پھر کھانا پینا رکتا ہے, ویسے تو سحری کھائے بغیر روزہ ہو جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ سختی کرتے نا پھر تو کر دیتے فرض کے بھائی ٹھیک ہے تم یہ اپنے آپ کو پاک کرو اور نہیں کھانا کھاتے تو روزہ تو ہو جائے گا, لیکن روزے ہی کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے, سختی کا معاملہ نہیں کرتا. تو کہا کہ اس وقت پھر انسان کھا لے, اور حد یہ کہ بس فجر کی نماز سے پہلے غسل کر کے تو پھر نماز پڑھے گا. ہاں اس حالت میں نماز چھوڑ دینا اور سوتے ہی رہنا کہ چلے آپ صبح اٹھ کے تو شاور لے لیں گے, یہ پھر درست نہیں ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک رخصت کو مس یوز کرنے والی بات ہے. اسی طرح ہمارے ہاں اس حالت کے بارے میں ایک عجیب کہانی ہے کہ جتنے قدم چلے جائیں اتنے فرشتے بد دعا کرتے ہیں, اور میں نے دیکھا کہ لوگ اتنی احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں کہ ایک خاتون نے کہا کہ پھر میں بڑے بڑے قدم لیتی ہوں کہ میرے کم قدم گنے جائیں. آپ محسوس کرتے ہیں کہ امت کو کتنی ضرورت ہے تعلیم دینے کی, اور یہ شریعت کس کی پھیلائی ہوئی ہے, یہ لوگوں کی پھیلائی ہوئی ہے جو بیٹھے سن اٹھتے بیٹھتے فتوے دیتے اور ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, مجبوری کی بات ہے, اور حال جو بھی حالت ہے اللہ کے نبی سوتے بھی تھے کھاتے بھی تھے. روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرطے کے جذبات پر قابو ہو. دلیل عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, آج میں نے بڑا غلط کام کیا ہے, روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا. رسول اللہ نے فرمایا, اچھا بتاؤ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر. میں نے عرض کیا, کلی میں کیا حرج ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, پھر کس چیز میں حرج ہے؟ سبحان اللہ، آپ کا انداز دیکھیے، کنایتن، یعنی آپ نے وہ لفظ زبان پہ نہیں پسند کیا، کیونکہ بعض دفعہ تعلیم کے لیے ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں اور شرن اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے دوران کوئی انسان کے ذہن میں غلط بات یا اس کو مذاق اور ہنسی اور اس پہ کوئی کھی کرنا، یہ ادب کے خلاف بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے مسئلے کا حل بھی بتا دیا اور وہ بات کا ذکر نہیں کیا، تو پتہ کیا چلا کہ اگر جذبات پہ قابو ہو تو جائز ہے۔ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بوڑھے شخص نے جب اس کی اجازت مانگی تو آپ نے دے دی، لیکن ایک جوان نے جب اس کام کی اجازت مانگی تو آپ نے نہیں دی۔ کوئی دوسرا شخص پاس بیٹھا دونوں باتوں کو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے، آپ نے ایک کو اجازت دی دوسرے کو نہیں دی؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پہلا شخص بوڑھا تھا؟ یعنی عموماً جذبات پہ قابو ہو سکتا ہے اور بعد میں دوسرے کو نہیں ہوگا، تو یہ طبیعت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر یعنی کوئی بہت زیادہ شدت جو ہے برتنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگلی بات، روزے میں پچھنے لگوانا جائز ہے۔ اس کو دیکھ لیجئے، پچھنے ہے یہ لفظ، اس کے اوپر آپ زبر ڈالیں ورنہ آپ پتہ نہیں اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ دلیل، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ اب یہ پچھنے کیا ہوتے ہیں؟ علاج کے طور پر سوئی، بلیڈ یا استرے کے ساتھ جسم کے کسی حصے سے خون نکلوانے کو پچھنے لگوانا کہتے ہیں۔ آج کے دور میں اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جسم سے گندا خون نکلوانا۔ عرب اس دور میں دو تین طریقہ علاج ہوتے تھے، مثلا جب فتور ہوتا جیسے خون میں، جیسے ہائی بلڈ پریشر آپ کہہ لیں، یا کسی کو اسکن ڈیزیزز ہوتی تو کٹس لگاتے جہاں بھی بلڈ وینس ہوتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں گندا خون نکل جاتا تو بعد میں پھر صاف خون جسم میں رہتا۔ اسی طرح جونکے لگتی تھی، ایک لیچ جس کو بولتے ہیں جانور ہے، وہ جسم میں رکھ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، پتلی سی ہوتی ہے تو وہ پھر پی پی کے اتنی موٹی ہو جاتی ہے، تو اس کو جیسے سرنج سے خون نکالا جاتا وہ چیز جو ہے وہ اس میں آتی۔ اب یہیں سے ہم بات کریں گے انجیکشن کے بارے میں، کہ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ مجھے نہیں مار یاد کہ آگے بات یہ الگ سے آ رہی ہے نہیں، لیکن میں اشارتاً کر دیتی ہوں۔ دیکھیے کہ انجیکشن لگانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک انجیکشن ہوتا ہے دوا کے لیے لگانا، سر میں درد ہے، بخار ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے صرف آپ کے جسم میں میڈیسن جاتی ہیں۔ دوسرا انجیکشن ہوتا ہے جو طاقت کے لیے جاتا ہے، جس میں ڈرپس آ جاتی ہیں، جس میں کوئی ایسی وائٹامنس، کوئی ایسی پروٹین، کوئی چیز جاتی ہے۔ تو دوا کے لیے انجیکشن لگتا ہے تو انشاءاللہ اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، باقی رہ گیا انرجی کا، طاقت کا، تو وہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب کے روزہ رکھے اور طاقت کا انجیکشن یا ڈرپ لگوا کے بیٹھ جائے، انرجی ادھر سے پوری ہو جائے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا چیپٹر ہے الاشیاء التی لا یجوز فعلھا فی الصوم، وہ امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولا، یعنی بہت زیادہ آسن درجے پہ کہہ کہ یہ ناجائز ہیں۔ دلیل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث آپ میرے ساتھ عربک میں دہرائیں گے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ دیکھیے یہ وہ چیزیں جو بغیر روزے کے بھی جائز نہیں ہیں، لیکن روزے میں تو بدرجہ اولا، یعنی عام طور پہ ان میں سے کوئی کام کرے گا تو گناہ ہوگا، لیکن روزے کی حالت میں کرے گا تو زیادہ گناہ ہوگا۔ اس کی دوسری دلیل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روزہ ڈھال ہے، لہذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش بات نہ کرے، بےہودہ پن نہ دکھائے، اگر کوئی دوسرا شخص روزے دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو روزے دار کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا، اسے صحیح بخاری نے روایت کیا۔ آپ اس حدیث میں سے ہائی لائٹ کریں گے آخری حصہ، فل یقل ان نم رو، یعنی ان نم رو سائمن، اس حدیث میں اس طرح سے ہیں، آسان ایک لفظ ایک اور حدیث میں کہ انی صائمن. آپ نے یہ جملے اپنے پاس نوٹ کرنے ہیں. اور آپ سے کوئی جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے جواب میں اب کیا کہنا ہے؟ انی صائمتن. بولے تین دفعہ بولیں. ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ اگلا بندہ آپ سے نہیں جھگڑے گا. اور یہ عادت پڑ گئی تو بعد میں بھی آپ یہی کہتے رہے کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ جھگڑے جو ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. روزے کی حالت میں بےہودہ فحش اور جہالت کے کام یا گفتگو کرنا منع ہے. دلیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے. لہٰذا اگر روزے دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں تمہارا جواب نہیں دوں گا. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا. یہاں کے اس حدیث کے جو لفظ ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، انی صائمن. انی صائمن یہ مذکر ہے تو عورت کے لیے آئے گا، تو انی صائمتن. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو، اگر کوئی دوسرا گالی دے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا. یعنی غصہ آئے گا تو پوزیشن بدل لیں گے تو غصہ پھر دور ہو جائے گا. جو روزے دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی سے بغل گیر ہونا یا بوسہ لینا جائز نہیں. دلیل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے اور بغل گیر ہوتے، لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. دوسری دلیل، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغل گیر ہونے کے بارے میں سوال کیا، آپ نے اسے اجازت دے دی. پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے وہی سوال کیا اور آپ نے اسے منع کر دیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا اور جسے آپ نے منع کیا وہ جوان تھا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو. دلیل، حضرت لقیت بن صبرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے. آپ نے فرمایا، وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا. جیسے وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالتا ہے یا کلی کی جاتی ہے تو اس صورت میں ڈالا جا سکتا ہے. بس دونوں ہی صورتوں میں یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ جو ہے وہ پانی حلق تک نہ جائے.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خیر واسطہ جزا استاذہ جی، الحمدللہ بہت ہی کامن اور کوشچن تھے جو ہمارے ذہنوں میں اکثر آتے ہیں. کانسیپٹ کلیئر ہوا روزے کے حوالے سے کہ کن باتوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. الحمدللہ، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں. اور ایک چیز اور مجھے آپ سے شیئر کرنی چاہیے تھی کہ ہم بہت سی چیزوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ چیز مکروہ ہے، میں نے نہیں کھانی، کھانے کے حوالے سے بھی یا کوئی اس طرح کا عمل ہے تو یہ مکروہ ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ جب تک ہمارے پاس کسی چیز کی دلیل نہ ہو ہمیں کسی کو ایسی کوئی بات کہنی نہیں چاہیے. اور جب دلیل مل جائے تو اس کو پھر جب کسی کو بھی بتائیں تو پھر اس کے سامنے دلیل ضرور رکھیں تاکہ اس کے کانسیپٹ کلیئر ہوں. جیسے الحمدللہ بالکل ایسے ہمارے سامنے کلیئر پوائنٹس آ گئے نا، ہر چیز سامنے ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بھول چوک سے کھا پی لینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ نہیں. اور اگر کبھی انسان کھا لے تو اس کو بہت زیادہ ریگریٹ فیل کرنا چاہیے؟ نہیں، اس پہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کھلایا ہے. الحمدللہ رزق تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات دیتی ہے اور ہم اللہ ہی کا دیا ہوا کھاتے ہیں, لیکن جب اس طرح روزے کی حالت میں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو پھر وہ اپنے بندے کی مہمان نوازی اس طریقے سے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ کھانے لگ جائیں, لیکن بعض دفعہ بہت سے لوگ اس وجہ سے روزہ توڑ دیتے ہیں کہ میں نے تو بھول کے کھا لیا, میرا روزہ ٹوٹ گیا. تو یہ اس لحاظ سے ایک خوشخبری ہے. اور ایک جو کانسیپٹ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے کہ روزہ رکھ کے ہم مسواک نہیں کر سکتے یا برش نہیں کر سکتے, تو یہاں سے ہمیں عمل کی کیا بات ملتی ہے مسواک کرنے سے؟ کیونکہ مسواک کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, تو مسواک کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ نہیں. تو بہت سے لوگوں کو یہ کمپلین ہوتی ہے نا کہ ہم جابس پہ ہیں اور منہ سے اسمیل آتی ہے, تو اس کے لیے بہترین کیا ہے کہ وہ پھر مسواک اپنے پاس رکھیں. ہلکے میں نہیں جانا پیسٹ, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات. اچھا, گرمی کی شدت ہو اور اگر روزے دار سر پر پانی بھا لے تو کیا اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے؟ نہیں, بالکل اسی طریقے سے روزے کی حالت میں مزیخ کرنا یا اتلام ہو جانا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ہمیں پھر دلیل ہمارے سامنے موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے, جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا. یہ بخاری کی روایت ہے, تو یہ ہم اپنے پاس اس کو دلیل کے لیے رکھ سکتے ہیں. پھر ہم اب تو الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں کو اس چیز کی آگاہی ہے, لیکن پھر بھی نئی نسل میں اگر اس چیز کو دیکھا جائے, سر میں تیل لگانا, کنگھی کرنا, آنکھوں میں سرما لگانے, سرمے کے حوالے سے تو اکثر ہی یہ کوشچن آتا ہے کہ سرما لگایا تو وہ پھر آنکھوں سے نکل جاتا ہے تو وہ پیٹ کے اندر چلا جائے گا یا کچھ اس طرح, تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں. اور یہاں ہمیں سبحان اللہ کتنی ایک ایڈوانٹیج مل گیا. کبھی کبھی خوف ہوتا ہے نا کہ ہانڈی میں نمک کم ہے یا پتہ نہیں کیسا مرچ مسالہ ٹھیک ہے کہ نہیں, تو اس ٹیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹے گا؟ چکھ سکتے ہیں جی, یہ بھی ہمیں پھر کلی کر لیجئے تو بہتر ہوتا ہے. روزہ دار گرمی کی شدت ہے تو کیا وہ کپڑا پانی میں تر کر کے اپنے بدن پر رکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت دی ہے. اور یہاں سے ہمیں اور ایک کیا چیز سمجھ آتی ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر نہ بھی کریں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, جیسے گرمی کی شدت ہے, گرمی لگ رہی ہے, اگر نہ گیلا کپڑا جسم پہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر رکھ لیتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ آسانی دیتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ اصل میں روزے کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی جو روح ہے اس کو ایمان اور تقویٰ والی کیفیت ملانے کی ضرورت ہے, ظاہری چیزوں پہ نہیں ہونی چاہیے. نیت خالص اللہ کے لیے جی, جیسے کہ ہم نے ایک صحابی کا دیکھا نا عمل کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتا چلے تو وہ اپنے ہونٹوں پہ تیل لگا لیتے تھے. تو اصل چیز کیا ہے؟ ٹوتھ منجن الگ ہے, مجھے یہی سمجھ آیا, یہی پوچھیے جی کہ مکروہ ہے کہ نہیں. جی ٹوتھ منجن میں اب آپ اس کی انگریڈینٹس دیکھیں گے نا کہ بعض میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بہت ٹیسٹ والی ہوتی ہیں اور آپ کے منہ میں ٹیسٹ کافی دیر رہتا ہے, تو اس لیے مسواک کا زیادہ ملتا ہے. تو مسواک اتنی مشکل بھی چیز نہیں الحمدللہ مل جاتی ہے, تو ہمیں اس سنت کو پھر زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو کیا وہ پہلے سحری کھا سکتا ہے اور بعد میں غسل کرے, تو یہ درست ہے؟ جی الحمدللہ. اور یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آسانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, اور آپ نے اس چیز کو دیکھا کہ حضرت عائشہ نے اس کو بیان کیا, حضرت ابو سلمہ ام سلمہ جو تھی انہوں نے اس چیز کو بیان کیا, تو اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ جو دین کی بات ہے اس کو بتانے میں کبھی بھی ہچکچاہٹ نہیں چاہیے, بدو کر لینا چاہیے. جی بالکل, بدو کرنا سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. پھر ہم نے ایک اور چیز یہ دیکھی کہ روزے میں بچھنے لگوانا, جس کو ہم اب اس کو کہتے ہیں ایجامہ بھی کہہ سکتے ہیں, کپنگ بھی کہہ سکتے ہیں جی. اور جس طرح سازا جی نے بتایا ایک لیچ ہوتی ہے وہ خون کو سک کر لیتی ہے جسم سے تو پھول جاتی ہے, وہ بھی جائز ہے. کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹوٹنا مکروہ ہونا الگ ہے کیا جی؟ ٹوٹنے کا تو یہ ہے نا کہ اس میں یہ ہے کہ بالکل روزہ ختم ہو جاتا ہے, اور مکروہ ہونے کا یہ ہے کہ اس میں کراہت کا احساس ہوتا ہے. روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن اس میں کراہت محسوس کی جاتی ہے کہ یہ میں نے یہ کام کیوں کر دی, تو اس حوالے سے اس کو مکروہ کہا جاتا ہے. اگر طاقت کا ہو تو نہیں لگوا سکتے, لیکن اگر جس طرح کچھ لوگ ہیں کہ شوگر والے ہیں اور ان کو انجیکشن لگنا ہے یا سر درد زیادہ ہے یا کوئی پین کلر ہے تو وہ لگوایا جا سکتا ہے جی. انجیکشن اگر فوڈ سپلائی نہیں کرے تو وہ لگوایا جا سکتا ہے بالکل. پھر اب ہم نے اس مسئلے کو اپنے فریج پہ لکھ کے لگا لینا ہے. غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, گالی دینا, لڑائی جھگڑا کرنا, یہ روزے کی حالت میں کیا جائز ہے؟ فحش گوئی نہیں, ان سے بچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد تو یہ ہے نا کہ میرا مومن بندہ جو ہے وہ تقوی اختیار کرے, اللہ کا خوف رکھے, حقوق العباد ادا کرے اور دوسرے لوگوں کو اس سے اذیت نہ پہنچے. تو ہم نے اب انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جی. یہاں ہمارے سامنے اس وقت ایک چیز جو آئی ہے کہ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو جی. یہ نہیں نا اس کو پانی کو ناک میں ڈالنے تو ایسے اتنا کھینچیں کہ وہ آپ کی حلق میں چلے جائے, وہ درست نہیں ہے جی. ایک بات ہے کہ انجیکشن لگتا ہے لیکوڈ کے ساتھ ہے تو لیکوڈ تو باڈی میں ہی جا رہا ہوتا ہے جی, لیکن وہ جیسے آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں اگر ان کو انجیکشن لگتا ہے, اگر ان کو نہیں لگتا تو ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے نا اور وہ روزہ نہیں رکھ پاتے. لیکن اگر وہ ان کو انجیکشن لگ جاتا ہے ان کی شوگر لیول صحیح ہو جاتا ہے اور وہ اپنا روزہ پورا کر سکتے ہیں تو اس کی اجازت دیجیے جی. میڈیکل ڈرپ ہو رہا ہے تو اس سے پھر آپ کو انرجی مل جاتی ہے, بزنس کی حالت نہیں چاہیے اس کے لیے انرجی نہیں لینی چاہیے. واٹر کی وجہ سے انجیکشن میں جو وہ ایک میڈیسن, اس کو آپ اس واٹر سے آپ کو کوئی پیاس تو نہیں آپ کو بچے گی, آپ کوئی اتنی آپ کو انرجی تو نہیں مل جائے گی کہ آپ اس میں اپنے آپ کو کر سکیں تو کہ آپ بالکل ہی آپ کو بھوکا بھی احساس ہی رہے, آپ بہت فریش ہو جائیں. اصل چیز تو انجیکشن جو ہے وہ ہمیں ایز اے میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, پانی اگر حلق میں جائے گا ناک میں کلی کرتے ہوئے نا اتنا پانی نہیں کھینچنا چاہیے, سوری ناک میں پانی ڈالتے ہوئے اتنا نہیں ڈالنا چاہیے اس کو کھینچے کہ وہ حلق میں چلا جائے اس سے. یہ ہم نے اس میں آخری چیز کو دیکھا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو خود بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنائے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آج کی جو عمل کی باتیں لی ہیں اس کو اپنے پورے دن کی روٹین میں بار بار ریپیٹ کریں گے تو ہماری عملی زندگی میں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ شامل ہو جائیں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پہ عمل کرنے والا بنائے اور وہ ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت میں بڑھانے والا عمل ہو, اور ہر اس عمل سے دور فرما دے جو ہمیں شرک کی طرف لے جانے والا ہو یا دوسروں کو مس گائڈ کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچا کے رکھے. جزاک اللہ خیر واسن جزا, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.